الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد
اللهم صل على
ولأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الطائمة على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم نستعين وقار الناصر المعين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. انقلاب کے اپنے 40 سال مکمل ہوئے. خدا نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم بھی اس 40ویں سال اس جشن کو تمام مستضعفین جہان کے ساتھ حقیقت میں دنیا کا مظلوم بغیر مبالغے کے اس وقت دنیا کا پسا ہوا مسلمان پسا ہوا عیسائی مستضعفین چاہے یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمانوں کے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ان کی نگاہیں اس انقلاب کے اوپر ہیں ان کی امیدیں اس انقلاب سے جڑی ہوئی ہیں. ایسا کیا دیا اس انقلاب نے اس 40 سال میں؟ خواہش تو یہ ہے کہ 3 مرحلوں میں اپنی گفتگو کو آپ کے درمیان پہلا ایک تاریخی پہلو ہے جس کے اوپر ایک مختصر سے نگاہ محمد نواز کہ جو بار بار اپنے آپ کو اس کا شاگرد اس مکتب کا شاگرد دیا اس حوزے کے شاگرد کہہ رہے تھے آپ کو معلوم ہے اب تو وہ استادوں کے استاد ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرسٹ میں بھی تھوڑا بہت انہوں نے الحمدللہ وقت دینا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بہت ساری صلاحیتوں کو نواز اور نواز جیسے دوستوں کی بہت ساری صلاحیتیں یہاں آ کے نکھری ہیں لیکن پہلے بھی خدا نے ان کو کافی توفیقات دی تھی. آپ سب دوستوں کے لیے ہم اسی طرح کی امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی انشاءاللہ اتنے بڑے آپ ہو جائیں کہ ہم لوگ ریٹائرمنٹ لے لیں اور پھر آپ آ کے ان اداروں کو اس سے بہتر انداز میں انشاءاللہ چلائیں. تو مختصر سی تاریخ پر عمران خود نواز بھائی نے روشنی تھوڑی ڈالی مختصر ہی رہی. چاہتا ہوں تھوڑی سی تاریخچے کے عنوان سے اس کا جو بنتا ہے بیک گراؤنڈ اس کو بیان کیا جائے. دوسرے مرحلے میں وہ مراحل کے جو اس انقلاب کے وجود میں آنے پر طے ہوئے تھوڑی سی بات اس موضوع پہ کی جائے اور پھر آج اس انقلاب نے کیا کیا ہے یہ تیسرا مرحلہ ہو اور اسی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مستقبل جو ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس پر بات کی جائے. ہو سکتا ہے بات تھوڑی طولانی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اسپیڈ بھی میری زیادہ ہو سرعت بھی میری زیادہ ہو. آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہم یاد مناتے اسی لیے ہیں ائمہ کی اہل بیت علیہ السلام کی منائیں اپنے بڑے پروگرامس کی یا ایشوز کی رونما ہونے والے واقعات کی یاد مناتے اسی لیے ہیں کہ ایک بار پھر زندہ ہو جائے ہمارے دلوں میں ان کی یادیں زندہ ہو جائیں اور ہمیں ایک خاص انرجی ملے. ہمیں اگر زنگ لگ گیا ہے ہمارے اہداف میں اگر زنگ لگ گیا ہے ہماری اسپیڈ میں اگر تھوڑی بہت کمی آئی ہوئی ہے اگر کہیں نظریات میں کچھ ضعف آیا ہے تو یہ پروگرامز منائے اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے انشاءاللہ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر اپنے مستقبل کا تعین کریں اپنے رول کا تعین کریں اپنے کردار کا تعین کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس 40 سال کو بہت جلدی اس کے تاریخچے کے ساتھ اور اس کے مستقبل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں لیکن شرط وہی بنیادی کہ آپ نے انشاءاللہ توجہ ساری میری طرف رکھنی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پہ. قرآن کی جس بہت ہی مختصر سورے کا میں نے انتخاب کیا اس کا مستقیم ڈائریکٹ ربط اس انقلاب سے ہے اور یہ اخبار کی ہیڈنگ ایک اخبار کیہان اخبار انقلاب سے پہلے سے نکل رہا ہے، انقلاب کے بعد بہت ہی انقلابی اخبار معروف ہو گیا ہے، اس کی ہیڈنگ بھی مجھے بڑی سپورٹ کر رہی تھی میری اس آیت میں کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے، اس سورے کو جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں بھی ہمارا مد نظر وہ کوثر ہی ہے، وہ کوثر کے جو تشیعوں میں اب کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اتفاق سے ان کی ولادت و شہادت کے ایام تھے اور ایران جو ہے وہ 40 سال کا ہو گیا، تو اخبار نے بالکل صحیح ہیڈنگ لگائی، حق بھی یہی بنتا تھا. کیا ہے اس کی ہیڈنگ، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے پڑھا بے نام نامی زہرا، یوں نہیں کہا انقلاب 40 سال کا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس زہرا سلام اللہ علیہا کے نام، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اسی نام کی وجہ سے، نام نامی زہرا یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے آج انقلاب جو ہے وہ 40 سال کا ہو گیا. ایک پرانی تصویر دی ہوئی ہے جس میں مجمع امام خمینی کی تصویر اٹھایا ہوا ہے، ایک نئی تصویر دی ہوئی ہے کہ جس میں مجمع نے رہبر معظم کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے. 40 سال کا ہو گیا کہ جس کے لیے شاید جب سے اسلام وجود میں آیا ہے، یعنی 1400 سال میں اتنی سازشیں اسلام کے خلاف نہیں ہوئیں کہ مجموعاً 40 سال میں جتنی سازشیں اس انقلاب کے لیے ہوئیں. میری بات توجہ سے، کہ اس 1400 سال میں عالم اسلام میں اندر سے یا باہر سے جب سے رسول اللہ کا انقلاب آیا، مدینہ میں حکومت اسلامی قائم ہوئی، اتنی سازشیں اس 1300 سال میں نہیں ہوئیں، اس 1300 سال میں اسلام کے خلاف نہیں ہوئیں، انبیاء کے خلاف نہیں ہوئیں، ادیان کے خلاف نہیں ہوئیں، اس سے زیادہ سازشیں اس ایک انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ہوئیں. یہ بات اگر ہمارے پاس وقت ہو تو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ خواہشات کا مجموعہ ہے جیسا کہ آغا نے کہا، یہ قرآن کی امیدوں کا نتیجہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. جو کچھ انبیاء اور ان کے مقابلے میں دشمنان، قرآن نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس تنازع کو، اس اختلاف کو، اس جھگڑے کو، اہداف بھی انبیاء کے اور اس زمانے کی بڑی طاقتوں کے اہداف جب پوری طرح سے بیان کیے اور بہت خوبصورت بیان کیے، کوئی موضوع رہنے نہیں دیا، پھر جب اس کا الحمدللہ اگر مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا قرآن سے وہ سارا جھگڑا کہ جو آدم سے لے کر اور خاتم تک تھا، تو پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے انہیں واضح کیا، جس کو بہت ہی مختصر نواز نے پڑھا، اور صرف انہوں نے واضح یعنی خالی انہوں نے تقاریر نہیں کی ہیں، بلکہ قرآن نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کے پورے پروگرام کو، نہ یہ دنیا بس خلق ہوئی، نہ میں اور آپ یہاں بےہودہ ہیں، بے فائدہ ہیں، بغیر کسی ہدف کے ہیں، آسمانی کتابوں میں خصوصی طور پہ اور بہت ہی اخذ کہیں تو قرآن نے اس طرح سے اہداف کو واضح کیا ہے. اگر کہیں کسی جگہ کوئی مبہم بات بائیں کہ نہیں رہ گئی تھی، اگر کہیں کوئی نقطہ رہ گیا تھا، تو اس کو اہل بیت علیہ السلام نے نہ صرف اپنی زبان سے ادا کیا بلکہ عملی طور پہ سب نے شہادتیں پیش کر کے بتایا آپ کو کہ 9 معصومین آپ کے زہر سے اور 2 معصوم آپ کے تلوار سے آخری حجت کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا. یہ سب اسی راستے کے شہدا ہیں، اسی راستے کے شہید ہیں. کہ یہ دنیا اللہ نے ابس پیدا نہیں کی، ایک ہدف ہے، نظام ہے جس کو قائم ہونا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کچھ نے مخالفت کرنی ہے، ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو تماشا دیکھتی ہے، جو انتظار کرتی ہے، سوچتی ہے کہ آیا یہ کامیاب ہوں گے یا وہ کامیاب ہوں گے، یہ کبھی حق کا ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا، مبہم رہ جاتا ہے حق۔ یہ پورا دورانیہ کئی ہزار سالہ اسی طرح سے چل رہا ہے، لیکن مجموعاً اکثریت نہیں کہہ رہا، مجموعی طور پہ ترقی ہوئی ہے، مجموعی طور پہ ہماری سمجھ میں انشاءاللہ زیادہ اور خصوصاً آپ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ ایک بہت قاطع مسلمانوں کے درمیان اکثریت ہے جو حق کو سمجھ رہی ہے، ساتھ دینے والے ان سے کم ہیں، قربانی دینے والے ان سے بھی کم ہیں، اور مستقبل کی پلاننگ کرنے والے ان سے بھی کم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تدریج ہے، یہ گروہ موجود ہیں، لیکن ہم نے ایک تاریخی سفر طے کر لیا مضبوط بنیادوں پر جو اہل بیت نے رکھی تھی، انبیاء نے، پھر اہل بیت نے، پھر آپ کے فقہا نے۔ آپ کے پاس ابھی اتنی فرصت نہیں ہے، کیا آپ فقہا کی تحریک کو بھی پڑھیں؟ یعنی انشاءاللہ انبیاء کی تحریک زیادہ تر قرآن سے پڑھتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تحریک ضرور پڑھنی ہے، اور پھر فقہا کی تحریک پر آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مضبوط بنیادوں پر وہاں سے بات یہاں تک پہنچی ہے۔ خمینی بت شکن نے کبھی بھی نہیں کہا، یہ بھی میں تاریخ پر ہی بات کر رہا ہوں، انقلاب کے تاریخ پر بات ہو رہی ہے، ابھی اگلا موضوع شروع ہونا ہے، کبھی نہیں کہا کہ خمینی نے یہ انقلاب برپا کیا۔ خمینی کی شخصیت کا سب سے مثبت نقطہ یہی ہے، ویسے تو بہت نکات ہیں، اللہ اکبر، گننا مشکل ہے، لیکن بڑا نقطہ مثبت وہ یہی ہے کہ خمینی بت شکن نے اس انقلاب کو کبھی اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا۔ آپ اگر مل جائے آپ کو کہیں کوئی جملہ، سارے نظریات عام ہیں، چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اگر آپ کو کوئی جملہ مل جائے خمینی نے کہا اس انقلاب کو میں نے برپا کیا ہے، میں نے سوچا ہے، میں نے بیٹے کو قربان کروایا ہے، میں نے ایرانی قوم کو بیدار کیا ہے، کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ بلکہ دو تین عجیب باتیں نقل ہوئی ہیں خمینی بت شکن سے، کہا کہ یہ جو میں کبھی کبھی، بہرحال خواب ہے کسی کا، نہیں معلوم حقیقت ہے یا نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا میں کہ ہاں حقیقت ہے، لیکن خواب ہے، کسی نے نقل کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ان کے بیٹے سے منسوب ہوا ہوا ہے، کہ ہم نے دیکھا ان کی وفات کے بعد، امام کے جانے کے بعد ہم نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ انشاءاللہ آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، آپ تو بالکل صراط مستقیم سے فوراً گزر گئے ہوں گے، اتنا بڑا کام کیا ہے آپ نے۔ خمینی بت شکن نے کہا کہ ابھی تک میں جواب دے رہا ہوں اس ہاتھ کا جو میں قائد بن گیا تھا ملت کا، اور قوم میرے نیچے، عوام بہت زیادہ شور شرابہ نعرے لگاتی تھی اور میں ان کو ہاتھ ہلاتا تھا، میں ابھی تک اس ہاتھ ہلانے کا جواب دے رہا ہوں اللہ کو کہ تم نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ خمینی بت شکن سے عجیب عجیب باتیں منسوب ہیں کہ جس کا بھی وقت نہیں ہے، وہ برسی امام خمینی پر 5 جون 4 جون پر انشاءاللہ وہ باتیں ہوں گی جو اب ہو جانی چاہیے، کافی باتیں جو ہیں وہ ابھی تک لوگوں سے مبہم رکھی گئیں، چھپائی گئی ہیں، لیکن اب کیونکہ بہت تیزی سے شخصیت پرستی کے موضوعات اس تشیع پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، بہت تیزی شخصیت پرستی والے مسائل، اس لیے شاید اب ان باتوں کو آپ کے سامنے لانا ہوگا، کرنا پڑیں گی۔ خوب، خمینی بت شکن نے کبھی اس انقلاب کو اپنے آپ سے منسوب نہیں کیا، جب کہا کہا انبیاء کی تحریک ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے، اہل بیت کی زحمتوں کا نتیجہ ہے، یہ جو کچھ دیا ہم کو، یہ سب عاشورہ اور سفر، یعنی کہتے ہیں باقاعدہ محرم و سفر نے ہم کو دیا ہے، یہ عاشورہ کا نتیجہ ہے، یہ کربلا والوں کا نتیجہ ہے، پھر اگر اور زیادہ نزدیک ہوتے تو کہتے ہیں آپ شہدا کی وجہ سے ہوا ہے یہ ثمر، یہ نتیجہ جو ہم نے حاصل کیا، یہ شہدا کے خون کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی قربانی کا نتیجہ ہے، آپ کی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ کہا کہ میں اسے ایک ماں کو جواب نہیں دے سکتا کہ جس نے اپنے چاروں بیٹے اس راہ میں قربان کر دیے، میں شرمندہ ہوں اس ماں سے، لیکن اس ماں کی رشادت کا، یہ ان کی عظمت اور ان کے اسلام کی راہ میں پیش کیے ہوئے اولادوں کا نتیجہ ہے۔ کبھی خمینی نے اس انقلاب کو اپنے آپ سے منسوب نہیں کیا، اور ایسے ہی تھا کہ یہ تسلسل کے ساتھ انبیاء اور ائمہ اور فقہا، یہ الگ بات ہے کہ خمینی نے سب سے زیادہ انبیاء ائمہ اور فقہا کی تحریک کو سمجھا ہے، یہ الگ بات ہے، ان سے پہلے اور ان کے بعد ابھی تک رہبر معظم کے علاوہ، یعنی ہمیں ابھی بھی اس فکر کے ساتھ شخصیات نہیں ملتی، نہیں ملتی شخصیات، یہ ہم حوضے کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں آپ سے، اس طرح نہیں کہ ہم نے یہ بات اسی طرح سے کہہ دی، نہیں، حوضوں کو دیکھنے کے بعد ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ رہبر معظم، اور یہ بات ابھی آخری میں آغا محسن قرائتی نے باقاعدہ نقل کی، اور میں کوئی حرج نہیں ہے طلبہ یا حوضے کے، حوضے کے طلبہ کے سامنے یہ بات کرنا تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ کو اپنی ذمہ داری سے نزدیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آغا قرائتی نے ابھی دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے یا شاید ایک مہینہ ہوا ہوگا، ایک قم کے مدرسے میں مسجد میں ہر جمعرات کو شروع کیا ہے آنا کہ بھائی میں طلبہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کہ میں اب خود حوضے میں چاہتا ہوں شرکت زیادہ سے زیادہ میری ہو، اور اب میں حوضے میں شخصیات کو تیار کروں، اور اب یہ ایک ہی محسن قرائتی جو گھومتا رہتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اب کئی محسن قرائتی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس نیت سے اس پروگرام کو شروع کیا ہوا ہے کہ جمعرات کو وہ قم تشریف لاتے ہیں، اپنی ساری مصروفیات کے باوجود بھی جمعرات کو وہ کوشش کرتے ہیں، اٹھ کے تہران سے، بوڑھا آدمی ہے، 70-75 سال اس کی عمر ہو رہی ہے، 40-45 سال اس کو گفتگو کرتے ہوئے ہو گئے، آج تک کسی جمعرات کو ان کا پروگرام ٹیلی ویژن سے اس پورے 40-42 سال میں، 42 سال ہو رہے ہیں یا 41 سال یقینی ہو رہے ہیں کہ ان کا کوئی پروگرام ابھی تک جمعرات والا کینسل نہیں ہوا ہے، اتنا تسلسل، وہ اللہ کا بندہ حوضے کو ٹائم دے رہا ہے، رہبر معظم سے کہنے کہ میری ملاقات ہوئی، اور میں نے یہ جملہ انہوں نے بھی کہا ہے، مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو، کہ میری ملاقات ہوئی، رہبر نے کہا میں نے حوضہ جانا شروع کر دیا ہے، حوضے جانا شروع کر دیا ہے، کہ جہاں پر 53,000 طالب علم ہیں، کتنے 53,000 طالب علم ہیں قم میں، کہا جانا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میں بہت جلد بہت ہی کام کے 1,000 لوگ آپ کو دینے والا ہوں۔ رہبر معظم نے کہا کہ اگر تم 100 بھی دے دو نا تو مجھے ضرور بتانا، کیا کہا؟ یہ قرائتی صاحب روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں بڑا پر امید 1,000 افراد کی فگر دے رہا تھا، رہبر نے کہا اگر 100 بھی مل جائے نا تو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس فکر کے ساتھ خمینی بت چکن نے کام شروع کیا تھا، رہبر معظم نے واقعی جیسا حق بنتا ہے ویسا اس کو سمجھا ہے، اور اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس پورے 40 سال کے اندر جتنی سازشیں اس ایک انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ہوئیں، اور اس کے شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، یہ بات میں صرف جذبات میں نہیں کر رہا ہوں، انقلاب کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ذمہ دار ہوں اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہو سکے۔ ابھی بات شروع کی تو پتہ چلا اطراف میں تو صرف علماء نہیں، یہ بات بار علماء سے اگر میں کہہ رہا ہوں تو مراد صرف کیونکہ آپ میرے سامنے اس لیے، لیکن عام لوگوں میں، فوجی جرنیلز میں جو عام طبقات ہوتے ہیں، عام طبقات جو ہوتے ہیں، ان میں تو شاہ کی اطاعت، ایران پر مسلط شاہ جو اپنے 2,500 سالہ شہنشاہیت کا جشن منا رہا تھا، کتنا، یعنی شہنشاہیت کو ایران میں ہو گئے 2,500 سال، یعنی اسلام سے بھی 1,000 سال پہلے سے، اسلام کو کتنا عرصہ ہوا دنیا میں 1400، ایران کی شہنشاہیت اسلام سے پرانی ہے، 2,500 سالہ شہنشاہیت کا جشن منا رہا ہے، منا رہا تھا، تو بقیہ سارے طبقات تو سر جھکائے کھڑے تھے، سارے طبقات، ہمیں ابھی ان سے کوئی کام نہیں ہے، محفل ہماری اپنی ہے، اس لیے ابھی ہم اپنے ہی نقائص بیان کر رہے ہیں، کہ علماء کی بھی ایک بہت بڑی جماعت جن کی فگر 3,000 آئی ہے کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے شاہ گزر رہے ہیں، الگ بات ہے دھمکا کے بھی لائیں، ڈرا کے بھی لائیں، لالچ بھی دی ہوئی ہے، 3,000 تو صرف علماء کھڑے تھے لائن میں، شاہ گزر رہے ہیں اور سب زندہ باد شاہ، زندہ باد شاہ کے نعرے لگا رہے تھے، وہاں علماء ہی نہیں ان سے بھی اوپر کی شخصیات، وہ بھی شاہ کو اپنے لیے نعمت سمجھتی تھیں، शिया तो हैं, शाह हैं, शिया हैं, कुरान छापते हैं, मजलिसों में आते नंगे पैर, अजादारी करते हैं, ये दलाइल दिए जाते थे। अजादारी को हमेशा हर एक ने अपने लिए वसीला बनाया है। आज जितना करप्ट आदमी मेंबरों पर फसाद फैला रहा है और पीछे छुपता है अजादारी के, फसादी हैं। अब वक्त है कि इस पर भी तगय्या ना किया जाए, क्योंकि हद हो गई है, हद से क्रॉस हो गया है। रहबर मौजम के बारे में एक जाकर ने खड़ो के कहा, हाथ मफलूज होने का उनको ताना देता है और कहता है ये तो हर चीज ही अपने उल्टे हाथ से करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, खाना भी खाते हैं, तो वॉशरूम भी जाते हैं, यानी हर चीज की तरफ मंसूब कर रहा था। डूब मरने का मुकाम था कसम से अंतशय्युद इनकलाबियों के लिए इस पाकिस्तान के अंदर, किस तरह की बेगैरत अपने आप को ये शिया कहते हैं। और सहारा ले रहे आजादारी का, मैं हुसैनी हूं, बेचती हो खून हुसैन, सौदा करते हो खून हुसैन का, मेंबरों पे आने के लिए लाखों रुपए मांगते हो और तुम हो आजादार। और वो खुमैनी और खामनेई की जिसके फर्जन जनाब जैनब के हरम को बचाने के लिए कुर्बानियां दें, खून बहाएं, वो है मुकसर, तुम हो आजादार। उसी तरीके की साजिश है जैसे इमाम के खिलाफ हो रही है। अभी इमाम ने एक तहरीक का आगाज किया है, नादान दोस्तों की तादाद तो है ही, दाना दुश्मन तो जो करता है करता है, कुछ समझदार लोग जो हमारी अपनी महफिल के हैं वो भी खुमैनी को कहते हैं, आगा क्या कर रहे हैं, ए रूहुल्ला क्या हो रहा है ये, आप शाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वाहिद बादशाह है, वाहिद शिया हुकूमत है, वाहिद शिया शहनशाहियत है। इमाम ने कहा अजीब बात है, शिया है तो क्या हुआ, या कम से कम दावा करता है शियत का तो क्या हुआ, या दावा करता है अज़दारी का तो क्या हुआ। बात यह है कि पूरा मुल्क इसराइल को प्लेट में रख के दिया हुआ है, पूरे मुल्क में अमरीकी मुसल्लत हैं। अमरीकी मुसल्लत है क्या मतलब पता है आपको, एक फिगर के मुताबिक 11,000 11,000 और 40,000 तक की फिगर आई है कि मुस्तशरान कहलाते थे। मुस्तशरान यानी एडवाइजर्स हैं। एडवाइजर से मुराद क्या है, हमने ईरान से, ईरान ने अमरीका से असलाह लिया हुआ है, ईरान से, ईरान ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर्स लिए हुए, टैंक तोप चीज़ें ली हुई हैं, बिजली के प्लांट लगाए हुए, पेट्रोल निकालने के लिए फला मसनुआत ली हुई है, हर एक को ऑपरेट करने के लिए, यानी हम इतने साबित किया था शाह ने कि ये मुसलमान यानी ये शिया, ईरान का इतना भी इसमें टैलेंट नहीं है कि अगर कोई स्क्रू ढीला हो जाए, स्क्रू ढीला हो जाए, मशीन ना चल रही हो, तो वो कहते थे अमरीकी ही आएगा सही करेगा। 40,000 से लेकर 60,000 के दरमियान में खाली एडवाइजर्स थे जो इनकलाब के वक्त, जब इनकलाब आ रहा है 1979, उस वक्त वो मौजूद हैं। और कहते हैं कि हमारे अलावा जब वो कहते थे ना कोई रानी कि ये गड़बड़ हुई है, मैं इसको सही कर लेता हूं, नहीं हाथ नहीं लगा लू, ये बाहर की मशीन आई हुई है, खराब हो जाएगी, तुमने हाथ लगाया, चलो यहां से कमरे से बाहर निकलो, मैं सही करता हूं। ये बाकायदा मौजूद है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, जिन लोगों के साथ हुआ है उन्होंने गुफ्तगू की है कि मेरे साथ हुआ है, मैं कह रहा हूं भाई मैं इसको सही कर लूंगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने नहीं, तुम हाथ लगाना, बाहर की मशीन है, बाहर जाओ। हमें कमरे से बाहर निकालते थे, यूं करके पेचकस उठाया, एक नट टाइट किया और कहा कि बस बड़ी मेहनत हुई है, पूरे 24 घंटे लग गए इस मशीन को सही करने पर, इतना पैसा होगा। और शाह साहब प्लेट में रख के पैसा दे दिया करते थे कि भाई अमरीका के बगैर मुल्क कैसे चलेगा। खुमैनी कह रहे हैं ये शाह शिया है, ये शाह मुसलमान है, क्योंकि ये कुरान छपवाता है। भाई हमारे यहां का जाकिर हो, हमारे यहां का मौलवी हो, कोई और शख्सियत हो, इन्हराफ फैलाने वाला, याद रखिएगा, फसाद फैलाने वाला हमेशा अच्छी चीजों के पीछे ही छुपता है। बड़ा खतरनाक है भाई ये दुश्मन, बड़ा खतरनाक है ये, नमाज शब का भी सहारा ले लेगा, آپ حیران ہو جائیں گے، آغا تو نماز شب پڑھتے ہیں، جب شاہ عزاداری کرتا ہے، جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو مولانا صاحب تو نماز شب پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ ان کی برائی کر رہے ہیں۔ شہید متحری کو پڑھنا بہت ضروری ہے جوانوں، شہید متحری بہت ضروری، شہید متحری کو پڑھنا، شہید متحری نے ہی یہ حق اور باطل کو جدا کیا ہے، کمال ہی ان کا ہے کہ وہ آپ کو بتائیں۔ وإلا اتنا مبہم مسئلہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ آدمی سوچ ہی نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا، کیا ہوا خمینی کا کام ہے، لیکن الحمدللہ جو اس میں جان ڈالی ہے نا شہید متحری نے، تاکہ آپ کو حق واضح ہو۔ بڑی کمال بات ہے، میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، مولا کائنات اور ان کا صحابی کہہ رہا ہے کہ میں مبہم ہو گیا ہوں، میرے لیے مسئلہ ٹک گیا ہے کہ آپ حق پر ہیں یا اس طرف والے حق پر ہیں، کیوں بھائی؟ کہا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، دونوں طرف میں دیکھ رہا ہوں، سجدوں کے نشان، سجدہ کے نشان، سجدے کے نشان ہیں، میرے لیے حق مبہم ہو گیا ہے۔ امام کا دیا ہوا فارمولا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے، امام کا دیا ہوا فارمولا ہے۔ بھائی کہ علی جیسی شخصیت کہہ سکتی تھی کہ بھائی قرآن کی آیات روایات سب کہتی ہیں کہ علی حق پر ہے، علی کا ساتھ دو، لیکن نہیں استعمال کیا۔ شخصیت نے بھی اپنے لیے، مولا کائنات جیسی شخصیت نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم حق شناس نہیں ہو، تم حق کو نہیں جانتے، حق کو جان جاؤ پھر حق والوں تک پہنچو گے۔ دیکھیں قانون یہی ہے، اگر آپ شخصیت کے پیچھے پڑ گئے اور حقیقت کو تلاش کرنے گئے، ہمیشہ آج شخصیت ہے انشاءاللہ ہے، حق پر ہے، جہاں منحرف ہوئی آپ سب اس شخصیت کے ساتھ ساتھ چل پڑے، چل پڑے۔ حق اور باطل کی پہچان بہت مشکل کام ہے، شہید متحری آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ بابا حق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لوگوں کے ذریعے سے نہیں حق کو سمجھا جاتا، حق کو حق کے ذریعے سے ہی سمجھا جاتا ہے، حق کو حقیقت کے ذریعے سے ہی سمجھا جاتا ہے، چھپ جاتے ہیں پیچھے، چھپ گئے خمینی کے زمانے میں بھی چھپ گئے، اور باقاعدہ خمینی کے خلاف تحریک چلانے والوں میں، شاہ کا ساتھ دینے والوں میں حوزے کے لوگ بھی شامل تھے، مدرسے کے لوگ بھی شامل تھے، یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اسی پر فوکس کر رہا ہوں ابھی فی الحال۔ اور خمینی بت شکن کو زیادہ مشکلات ہوئیں، جب کوئی بات بیان کریں، جب کوئی فلسفہ لے کر آئیں، جب کوئی حکومت اسلامی کی بات ہو، جب کہیں انقلابی نظریات کی بات ہو، حکومت اسلامی یعنی وہی حکومت اسلامی کی جس کے لیے سارے انبیاء اور ائمہ نے کوشش کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، شہادتیں دے دی، خون بہائے، اب اس پر بھی دلائل دینے پڑ رہے ہیں، اور جہاں کوئی دلیل آئے وہاں پر مسلسل کوئی اور دلیل عالم دینی کی طرف سے، علماء کی طرف سے، فلسفیوں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے کہ نہیں دیکھیں یہ بھی تو ایک رائے ہے، دیکھیں یہ بھی تو ایک نظریہ ہے، زیادہ مشکلات حوزے کی طرف سے ہوئیں۔ بہرحال مرحلے سے گزر گئے، اور میں نے بت شکن نے بڑی کوشش کی ساتھ ہو جائیں، نہیں ہوئے، بڑی محدود تعداد میں لوگوں نے ساتھ دیا ہے، بہت ہی محدود لوگوں نے ساتھ دیا ہے، یعنی بہشتی ایک شخصیت ہے اس زمانے میں، آیت اللہ برجردی رحلت ہونے کے بعد، پھر جب امام نے یہ سٹینڈ لیا ہے تو اس کے بعد بہت کم لوگوں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، پھر نجف چلے گئے، نجف میں یہ باتیں کرتے رہے، کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے، نجف کی مظلومیت تو ابھی آیت اللہ سیستانی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کتنی مظلومیت ہے، ابھی آیت اللہ سیستانی کو، ابھی اس زمانے میں آیت اللہ سیستانی کو آپ دیکھیں، آپ کو مظلومیت کا اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ کا بندہ جو ہے ایک حد تک ہی بات کر سکتا ہے بھائی، کہ وہ انشاءاللہ فہیم سیاست، فہم سیاست کے فہم کے اعتبار سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بہت بڑی شخصیت ہے، بزرگ شخصیت ہے۔ حشد الشعبی والا آپ کے سامنے اگر نہیں پتہ تھا وہ پتہ ہونا چاہیے، عراق پر داعش نے حملہ کیا ہے، یا آغا سیستانی کا فتویٰ تھا کہ بھائی رضاکار فورس بناؤ، عوام کو روڑوں پہ لے کر آؤ، عوام ہی قیام کرے گی تو انقلاب بچے، یعنی عراق بچے گا، ورنہ عراق نہیں بچتا، وہ حشد الشعبی بنی اس ایک اللہ کے بندے کے فرمان کے مطابق۔ لیکن آج وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عراقی گورنمنٹ بن جائے، 9 مہینے ہو چکے ہیں انتخابات کو، 9 مہینے انتخابات کو ہو چکے ہیں، یا 8 مہینے انتخابات کو ہو چکے ہیں، عراق میں گورنمنٹ نہیں بن رہی ہے، نہیں بن پا رہی حکومت، فقیہ کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، نہیں ہے مبسوط الید، نہیں ہے، نہیں کھلے ہوئے ہاتھ ان کے، مشکلات کا سامنا ہے۔ اس زمانے میں جب خمینی بت شکن نے باتیں کی ہوں گی تو کتنے لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا، ایک باقر صدر ملتا ہے پورے حوزہ عراق سے، بڑی شخصیات میں، بڑی شخصیات میں، نیچے طلبہ میں ہوں گے، بڑی شخصیات میں ایک شہید باقر صدر ملتے ہیں جو اس بات کو سمجھے ہوئے ہیں، پھر کچھ شخصیات ایران کے اندر ہیں، لیکن عوام پہلے سمجھ لیتی ہے موضوعات کو، عوام پہلے سمجھ لیتی ہے، اور الحمدللہ انقلاب آ جاتا ہے. انقلاب آ گیا، آنے کے بعد سے اچھا نہیں لگا دشمن کو. 40 سال اس انقلاب نے کیسے طے کیے. اب میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی ہے، 2-2.5 منٹ کی، 2-2.5 منٹ کی ایک سمجھیں ڈاکومنٹری تو نہیں کہلائے گی، بس ایک اینیمیشن کے اندر ایک چھوٹا سا کام کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو میں دکھاؤں روک روک کے آپ کو، اور پھر اس کو بیان کروں. مجھے 40 سال بیان کرنے، جلدی کیونکہ بیان کرنے، اس لیے یہ اب خہران اس کو دیکھ نہیں پائیں گی، برادران دیکھیں گے، خہران دیکھ نہیں پائیں گی. آپ نے وہ دے دیا ان کو، ٹھیک ہے. تو اب میں کوشش کرتا ہوں، بہرحال اگر یہ ہو گیا تو آواز کا مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے کہ آواز جو ہے وہ ڈاکومنٹری کی اس پہ آئے گی، ٹھیک ہے. اس کو اس کا مطلب اس پہ لگانا ہوگا. اب آپ وہ ڈاکومنٹری لے کر آئیے. آپ نے وہ ڈاکومنٹری دے دی ان کو 2.5 منٹ والی، اب وہ پتہ کیسے چلے گا کہ رکنا کہاں پر ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. یعنی مجھے نظر آ رہا ہے جب میں بولوں گا، اسٹارٹ آف 1-2-3 کر کے کوشش کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، لاؤ ڈاکومنٹری لاؤ. والیوم اوپر کر دی، میں نے اس کو روکا ہے، میں نے اس کو روکا ہے. اب کیونکہ مجھے تھوڑے تھوڑے دیر بعد مائک اپنے ہاتھ میں بھی لینا ہوگا اور یہاں پہ بھی لگانا ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس انقلاب کے 40 سالوں کے سے سمجھا دوں، پھر انشاءاللہ مستقبل کچھ باتیں جو آپ سے کرنی ہیں. حوصلے کے ساتھ بیٹھیے گا، اسٹینڈ کو نہیں لگا رہنے دو. اچھا میں بار بار اس پہ لگاؤں گا، کہ بس یہ 15-20 منٹ لگیں گے اس موضوع پہ. میں نے دوستوں سے کہا ہے جو پیچھے آپ کو کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ دیں گے، اگر جہاں محسوس ہو کہ تھکن زیادہ ہو گئی ہے تو دوست احباب ہلکا سا ریفریش ان کو کر دیں، پیچھے سے شروع کیجیے گا. کوئی بھی کیلے اور کینو کی طرف توجہ نہ کرے، وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا ہی آئے گا، یقین ہے مجھے. اور آج نہیں آیا تو کل تو آئے گا، کل تو آ جائے گا نا. یعنی یہ نہ سوچے کہ نہیں ملا تو کیا ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، مجھے معلوم اندازہ ہے پورا پورا. آپ آرام آرام سے پیچھے سے آتا رہے گا آپ کے حصے کا، ٹھیک ہے. آپ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ پوری میری طرف رکھیے گا. جی بسم اللہ شروع کر دیں. اب میں شروع کر رہا ہوں. جی بسم اللہ شروع کر دیا. کیا ہوا یہاں تک؟ اب آپ چھوڑ دیں، میں یہاں سے کنٹرول کر رہا ہوں. اب یہ ہوا ہے ابھی تک کہ جہاں میں نے بات روکی تھی کہ خمینی بت شکن اس وقت ابھی جو آخری مرحلہ ہے انقلاب کا، یعنی انشاءاللہ اپنے دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے سے پہلے کا آخری مرحلہ ہے. یہ جو ابھی آپ کو چھوٹا سا دکھایا ہے انہوں نے کہ مرگ برگ شاہ کے نعرے لگ رہے ہیں، عوام باہر ہے، جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ فوج سے. سامنے فوج کھڑی ہے اور یہ عوام ایک طرف کھڑی ہے، عوام کے اوپر فوج فائرنگ کر رہی ہے. اور شاہ رفت، اوپر جو اخبار کی ہیڈنگ آئی، شاہ رفت، شاہ بھاگ گیا ہے اس ملک سے، شاہ بھاگ گیا ہے. جب شاہ بھاگا ہے تو انقلاب نہیں آیا ہے، شاہ بھاگا ہے. خمینی بت شکن کہاں پر ہیں جب شاہ بھاگ رہا ہے؟ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ پیرس پہنچ چکے ہیں. پیرس میں امام نے 15 سال نہیں گزارے، پہلے 14-14.5 سال گزار چکے ہیں امام. کہاں پر؟ عراق میں، نجف میں. اب وہ جب صدام آ گیا اور اس نے سختی کی تو امام نے کہا میں نے رکنا ہی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے. 1979 سے ایک مہینہ پہلے، یعنی نومبر کی بات ہے، اکتوبر کا اینڈ ہے، نومبر کا شروع ہے، امام نے کہا میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. 1978 اکتوبر، میں نے یہاں رہنے نہیں ہیں. اگر تم اس پر پابندیاں لگاؤ گے کہ میں تقریر نہ کروں، میں اپنے لیکچرز کو وہاں ایران میں پخش نہ ہوں، یعنی نہ پہنچیں، نہ بھیجوں، وہ وہاں پر نہ چلے، میں نے رہنا ہی نہیں ہے. میں چاہے دنیا گھومتا رہوں، مجھے کوئی بھی ملک قبول نہ کرے، میں ایئرپورٹ گھومتا رہوں گا، لیکن میں اپنے پیغام سے پیچھے آنے والا نہیں ہوں. میں نکل گیا اور امام نے چھوڑ دیا. کویت پہنچے، کویت والوں نے قبول ہی نہیں کیا امام کو، कुवैत ने कबूल नहीं किया, कुवैत डरता था शाह से। उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, अमेरिका और शाह ने हमें मना कर दिया, खुमैनी को कुवैत में नहीं आने देंगे। किसी ने कहा कि चलते हैं पेरिस, वो बड़ा मशहूर है, जमहूरी मुल्क है, वो अपने अपोजिशन लीडर्स को भी बुला लेता है, वहाँ चलते हैं। इमाम ने कहा ओके। इमाम वहाँ पहुँच गए, फ्रांस में नहीं ठहरे, फ्रांस का एक मुजफाती इलाका है नौफिल लोशातो के नाम से एक इलाका है, यानी एक मुजफाती इलाका है पेरिस का, शहर पेरिस के दर यानी आगे जाके कहीं, वहाँ जाके ठहरे। किसी ने अपना घर दे दिया उस घर के अंदर, बल्कि कुछ लोग कहते हैं किराए पे घर ले लिया शख्सियत ने, और उस घर में जाके ठहरे। 3 महीने रुके, वही नवंबर है, वही दिसंबर है, वही जनवरी है, जनवरी में शाह भाग गया। इमाम ने कहा शाह चला गया, मुझे वापस जाना है। ये छोटी सी अभी तक क्लब यहाँ पहुँचा है। इमाम ने कहा शाह भी चला गया, 15 साल से मैं मुल्क से बाहर हूँ, अब मुझे वापस जाना है, अब मैं अपने मुल्क में जाना चाहता हूँ। और ये इमाम जो है वो शाह के जाने के बाद ईरान आ गए। अभी इनकलाब नहीं आया है, अभी इमाम आए, यानी 11 फरवरी को इनकलाब रूनुमा हुआ है, लेकिन इमाम 1 फरवरी को ईरान में दाखिल हुए हैं। 1 फरवरी को जहाज़ उड़ने के लिए तैयार नहीं था, मुल्क के हालात दुनिया के इतने ख़राब थे कि प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा था कि जो भी जहाज़ जाएगा, शाह ने भी कहा था शाहपुर बख्तियार, जो शाह का वज़ीर आज़म था, बाद में वही फौजी डिक्टेटर बना, उस शाहपुर बख्तियार ने कहा था, शाह तो चला गया था, शाहपुर बख्तियार ने कहा था कोई भी जहाज़ ईरान के आसमान पर आया हमने उसको निशाना बनाना है। कोई जहाज़ ही तैयार नहीं हुआ था। एक ईरानी ताजर ने पूरे जहाज़ को बीमा किया, इंश्योर्ड किया, इंश्योरेंस दिया मिलियंस में, उस ज़माने में $1 million दिए कि ठीक है ये इंश्योर कर दिया है, अगर ये जहाज़ तबाह भी हो गया तो आपको इंश्योरेंस क्लेम कर लीजिएगा। तो एक पूरा जहाज़ एयर फ्रांस का लिया गया कि इमाम खुमैनी को पहुँचाएं, वरना ईरान के आसमान पर काफ़ी अरसा हो गया था कोई जहाज़ आता ही नहीं था। ये इनकलाब का पहला मरहला, बड़ा सख्त मरहला था कि आया इमाम अगर एयरपोर्ट पर उतरे उनके जहाज़ को क्या होगा। सबको खतरा था जहाज़ को तो धमाका कर दिया जाएगा फ़ौज के हाथ में। अभी इनकलाब नहीं आया, मैं 1 फरवरी की बात कर रहा हूँ, 1 फरवरी को जहाज़ उतर रहा है, 11 फरवरी को नहीं हो रही बात, 11 फरवरी नहीं हो रही, 11 फरवरी को आवाम के हाथ में आ गई हर चीज़। मैं 1 फरवरी की बात कर रहा हूँ कि उनका जहाज़ उतरेगा, शाहपुर बख्तियार ऊपर ही मार देगा इसको, और नहीं मारा तो इमाम को यहाँ पर अंदर आएंगे, फ़ौज मुल्क के यानी पूरा मुल्क फ़ौज के हाथ में था, हर तरफ टैंक तोप रोडों पर। लेकिन इमाम को इस्तकबाल करने के लिए, इमाम का इस्तकबाल करने के लिए 60 लाख लोग मेहराबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। कितने? 60 लाख। उस जमाने का ये टोटल मुल्क ही उस जमाने का 3.5 करोड़ का, 3.5 करोड़ के मुल्क में से 60 लाख लोग इमाम को लेने के लिए कहां पहुंच चुके हैं? मेहराबाद एयरपोर्ट। क्या आप आए, जो होगा फिर देखा जाएगा, फिर पूरा ईरान तबाह हो जाएगा कि शाह ने कुछ किया। बहरहाल शाह क्या करता, शाहपुर बख्तियार फौज सब ने कहा कि भाई कुछ मत करो, खुमैनी को आने दो, या आने के बाद हम कोई ना कोई काम करेंगे, या इनको बदनाम कर देंगे, या टेररिज्म दहशतगर्द धमाका कोई हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, यहाँ आने दिया जाए। अभी दूसरा मरहला है, इमाम ने आते के साथ ही 11 फरवरी को अपने हाथ में आ गया, सब भाग गए, फौज ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, इमाम ने इलेक्शन करवाए, फॉरन इलेक्शन। आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखने की बातें जवानों, कि कभी भी इनकलाब के बाद, फ्रांस का इनकलाब देख चुकी है कौम, रशिया का इनकलाब, रूस का इनकलाब देख चुकी है कौम, बड़े बड़े इनकलाबात थे ये, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो डिक्टेटर इनकलाब लेकर आया वो कहे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाओ। वाहिद मुल्क है, खुमैनी बुज़शुकन ने कहा अभी चंद महीने हुए, कहा कि इलेक्शन करवाओ कि ये लोग कौन सा निज़ाम चाहते हैं, आया ये मुझे कबूल करते हैं। उनका भाई इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, 60 हज़ार आदमी शहीद हो चुका है, 60 हज़ार शहीद हो चुके हैं आपको इनकलाब लाने में, यकीनी तौर पर वो कबूल करते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं लोगों से इस्लाम चाहिए। उनका नहीं, आज का नहीं जवाब दे रहा, मैं मुस्तकबिल का जवाब लिख रहा हूँ कि जब लोग एतराज़ करेंगे खुमैनी ने ज़बरदस्ती हम पर हुकूमत इस्लामी कायम की है, कहा नहीं मैं मुस्तकबिल बना रहा हूँ। लोगों से पूछो कौन सा निज़ाम चाहिए, सेकुलर चाहिए, डेमोक्रेसी जमहूरियत चाहिए, नहीं चाहिए आपको, डिक्टेटरशिप चाहिए आपको, रशियन चाहिए, कैपिटलिज्म चाहिए, क्या चाहिए आप बताएंगे। लोगों ने वोट दिया है 98.2% लोगों ने वोट डाला कि हमें जमहूरी इस्लामी चाहिए, तारीख इंसानियत में नहीं बल्कि आप कहें तारीख बशरियत, तारीख जमहूरियत में, जब से वोटिंग का सिस्टम शुरू हुआ है तारीख जमहूरियत में इतनी बड़ी वोटिंग कभी भी नहीं हुई। रेफरेंडम था, कभी इतना भारी रेफरेंडम नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि कहीं जहां जो महद जमहूरियत कहलाता है फ्रांस, वहां कभी नहीं हुआ कि 98.2% लोग वोट डालने के आर रहे, हाँ जमहूरी इस्लामी चाहिए। ये दूसरा मरहला था इनकलाब का, पहला इमाम का आना, दूसरा लोगों का जमहूरी इस्लामी को कबूल करना। तीसरा मरहला, अभी चंद महीने हुए और अमेरिका ने साजिश शुरू कर दी, अमेरिकी सिफारत मौजूद है तेहरान के अंदर, उन्होंने कहा कि कुछ करो, खुमैनी करीबी लोगों को शहीद करो, इनकलाबी नौजवानों को मार डालो, प्लान करो पूरा। उसको हम कहते हैं जासूसी गड्ढा, फारसी में कहते हैं लाना जासूसी, फारसी वो जासूसी गड्ढा था, वो सिफारत नहीं रही थी। उन्होंने तहरीक शुरू की, नौजवानों की समझ में आ गया कि शाहपुर बख्तियार तो भाग गया, शाह भी भाग गया, फौज भी अब सरेंडर कर चुकी है, अब हमारे मुल्क में कौन धमाके कर रहा है, अब हमारे जवानों को कौन शहीद कर रहा है। उनको पता चला सारी प्लानिंग तो अमरीकी सिफारत में हो रही है, उन्होंने अमरीकी सिफारत पर कब्जा कर लिया। ये जो आपने सीन देखा है कि अमरीकी सिफारत का निशान दिखाया है और अमरीकी झंडे को जलते हुए दिखाया है, नौजवानों ने अमरीकी सिफारत में घुस के उसको कब्जा कर लिया। अब जो इमाम के साथी है ना, उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई, क्यों, अमरीका सब डरते थे, बड़े बड़े लोग साथ थे, जो जमाने में आरजी वजीर आजम बना था मेहदी बाजरगान, आरजी तौर पर वजीर आजम बनाया था, गवर्नमेंट बनेगी फिर कोई सदर बना, मेहदी बाजरगान ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने सिफारत नहीं छोड़ी, और वो लोग जो आपने सिफारत से पकड़े उनको रिहा नहीं किया। इमाम ने कहा नहीं, देना है दो इस्तीफा। ये इनकलाब दोवों में इमाम खुमैनी का जुमला कि ये दूसरा इनकलाब है और पहले इनकलाब से बड़ा इनकलाब है कि हमने अपने मुल्क में अमरीका को शिकस्त दे दी और बहुत सारे अमरीकी पकड़ लिए। अब अमरीका को प्लान करना था कि किस तरह से अपने इन जो पकड़े गए जिन्होंने बयानात दे दिए कि हमने क्या क्या साजिशें की हैं, वो किताबें छप गई हैं, लेकिन इनको अमेरिका ने कहा हमने बाहर तो लेना है, हम डेल्टा फोर्स बनाओ, कोई बहुत बड़ी फोर्स बनाओ। डेल्टा फोर्स समझते हैं आप क्या होती है? डेल्टा फोर्स से मुराद ये किसी दूसरे मुल्क में जब मदाखलत करनी होती है ना, तो एक फौज बनाई गई, अमरीका ने बनाई, ये वियतनाम की जंग का तजुर्बा था, कि एक डेल्टा फोर्स बनाई गई और उस डेल्टा फोर्स को कहा गया कि जाओ और जाके हमारे वाले बंदे वापस निकाल के लाओ, वो वापस ले आओ कि जिनको ईरानियों ने यरगमाल बनाया हुआ है, उनको अगवा किया हुआ, उनको वापस लेकर आओ। डेल्टा फोर्स बड़ी प्रैक्टिस करती है, महीना दो महीना, चार्ली नामी बहुत बड़ा एक जर्नल जो बड़ा कामयाब जर्नल था वियतनाम की जंग का, उसको ये काम दिया गया, चार्ली अपनी फौज लेके पहुंच गया। ईरान बेचारा उस जमाने में ताज़ा इनकलाब आया हुआ था, ना फौज मजबूत है, ना पुलिस मजबूत है, ना इंटेलिजेंस मजबूत है, कुछ मजबूत नहीं, ताज़ा इनकलाब आया हुआ, अभी कंट्रोल में नहीं है, रेडार कंट्रोल में नहीं है, जहाज कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में फौज नहीं है, एजेंसीज नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो बड़े आराम से वो आए, ईरान का एक शहर तबस, यानी एक सूबा है यज्द, यज्द का एक बड़ा शहर भी है, सूबा भी है, उस यज्द का एक रेगिस्तान है तबस, उस तबस में अमरीकियों ने जहाज उतार दिया अपने, ईरानियों को पता ही नहीं चला, रात में पूरा ऑपरेशन हुआ है, पड़ोस का एक मुसलमान मुल्क उसने अपना बॉर्डर दिया कि आप पहले अपने जहाज यहाँ उतारें, आप यहाँ से फ्यूल भरें, उसके बाद फिर दोबारा उड़ें और फिर आप उतरें तबस में, वो तबस में उतर गए। ये वाकया है, ये वो सामने जो आपको नजर आएगा वो तबस का छोटा सा वाकया जिसको आप देख रहे हैं। क्या हुआ, होता क्या है कि तबस में चार उतरे हैं इनके, जिसको आप कहते हैं C-130, शायद अभी तक C-130 जैसा मजबूत जहाज नहीं बना है। ये टैंकों को भी लेके जाता है, खाली आवाम को लेके नहीं जाता, टैंकों को भी लेके जाता है, किसी मुल्क में शिफ्ट करता है। C-130, चार C-130 उतरे हुए, 8-6 हेलीकॉप्टर्स हैं, पूरी फोर्स उतर गई है, सब तैयारियां चल रही हैं, फ्यूल चेंज हो रहा है कि भाई फ्यूल जो है ना, जो पेट्रोल भरा जा रहा है किसमें भरा जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स में पेट्रोल भरा जा रहा है। चारों जहाज, ईरानियों को बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ के रेगिस्तान में। ऑपरेशन पूरा कामयाब होगा, यहाँ जहाज उतरें, अब यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, वो जाके एक इनका था आज़ादी के नाम से, अभी भी है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, हेलीकॉप्टर्स वहाँ उतरेंगे, वहाँ से हमारी डेल्टा फोर्स वो बाहर निकलेगी, डेल्टा फोर्स जाने के बाद जो है वो सबको आज़ाद कराएगी, पूरा एक जैसे कमांडो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये समझ रहे थे फिल्मों में तो बड़े कामयाब ऑपरेशन करते हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पर बड़ा कामयाब होगा। यानी आज वहाँ तो एक आदमी होता है, पता है आपको, इंग्लिश फिल्मों में एक होता है कमांडो, वो जाता है पूरे अफगानिस्तान को तबाह करके अपने लोग ले आता है, अभी तक तो यही होता रहा है फिल्मों में। तो उन्होंने कहा ऐसे ही होगा, हमारी डेल्टा फोर्स पहुंचेगी, हम सबको तबाह करके आप उठा के ले आएंगे अपने लोगों को, बड़े मुतमईन, और उन्होंने वो भेज दिए। हुआ क्या, ईरान वाकई सो रहा था, वाकई इनकलाबी नौजवान सो रहा था, उसको अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी साजिश भी हो सकती है हमारे खिलाफ, कि बाकायदा इतने जहाज आ जाएंगे हमारे मुल्क में और ले जाएंगे अपने लोगों को ले जाने के लिए। बहरहाल तो खुमैनी बुलशिकन ने, हुआ क्या, वाकया क्या हुआ, वाकई होता है कि जब वो फ्यूल भर रहा था एक हेलीकॉप्टर, तो रेगिस्तान था ना, रेगिस्तान के अंदर आया तूफान जिसको कहते हैं रेत का तूफान। जितने जवान हमारे रेत के रहने वाले हैं ना, रेतीली इलाकों में रहने वाले जवान हैं, उनका अंदाज़ा होगा रेत का तूफान कहते किसे। रेत का तूफान अगर मट्टी में, यानी अगर ये रेत उड़ना शुरू हो जाए तो फिर किसी का भी खड़ा रहना मुश्किल, यानी वहाँ पर इम्कान नहीं होता। ऊँट जैसी बड़ी, जो सबसे रेगिस्तान के लिए बनाई अल्लाह ने ऊँट है, वो ऊँट जैसी बड़ी चीज़ भी गिर जाती है, बाकायदा गिर जाती है अगर वो तूफान अपनी शिद्दत पर हो। तो वो तूफान आया, तूफान में जहाज जो खड़े हैं वो भी, और जो जहाज फ्यूल भरवा रहे थे वो भी आपस में टकरा गए, आपस में टकरा गए। टकराए तो सब में धमाका हो गया, चारों के चारों जहाज वहीं पर आपस में टकरा के ही फट गए, C-130s। एक बचा, तीन फट गए एक बचा। उस एक में उन्होंने जितने लोग भर सकते थे भरे, और वो हेलीकॉप्टर जो वहां तबाह हुए वो छोड़ के, दो चार जो हेलीकॉप्टर बचे वो, और लेके भागे सब कुछ छोड़ छाड़ के। हत्ता वो चार्ली ने जो अपना एक मुनाफिक ईरानी जो बहुत दर से अमेरिका में रहा था उसको ये सारा ऑपरेशन दिया हुआ था, वो भी वहीं रह गया, जल गया वो भी, और सारे अमेरिकन बहुत सारे जल गए और चले गए। खुमैनी बुत शिकन को सुबह पता चला है, सुबह कि ऐसा कोई वाकया हो गया है। तो इमाम को जब खबर दी गई कि ऐसा वाकया हुआ रात में 3:30-3 बजे करीब, इमाम ने कहा कि जिस वक्त हम गफलत में थे ना उस वक्त खुदा बेदार है, जिस वक्त हम गफलत में उस वक्त खुदा जिससे चाहे काम लेता है। अभी खुदा ने अपना मामूर किया है रेत के ज़र्रों को, और उन सब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और हमारे दुश्मन से मुकाबला किया। रेत के ज़र्रे, ये खुमैनी बुत शिकन का जवाब है। जिमी कार्टर जो ज़माने अमेरिकी सदर था, उसने क्या जुमला कहा है, जिमी कार्टर के मुंह से निकला है जो महफूज है, वो डॉक्यूमेंट्री से महफूज है, उसने कहा कि ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि खुमैनी के साथ उसका खुदा है। जिमी कार्टर के मुंह से निकलवाया खुमैनी बुत शिकन ने। अगला मरहला देखिए, हो अगला मरहला क्या है, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत हो गई। जब देखा कि हमारा ये ऑपरेशन जिसको तबस का ऑपरेशन कहते हैं, ईरानी तबस का ऑपरेशन कहते हैं, उन्होंने कोई और नाम रखा हुआ था, जब वो नाकाम हो गया तो कहा कि ईरान को सबक सिखाना जरूरी है, सद्दाम से कहो जंग मुसल्लत कर दे। सद्दाम अकेला नहीं आया इस इनकलाब को खत्म करने के लिए, 36 मुल्कों ने सद्दाम का साथ दिया। कितने मुल्कों ने, 36 मुल्कों ने, जिसमें इस्लामी मुल्क सारे शामिल हैं, 2-3 मुल्कों के अलावा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ रहा इस पूरी जंग में, पाकिस्तान ईरान के साथ रहा। और शाम, वो शाम जिसकी आज हम हिफाजत कर रहे हैं, हम शाम की हिफाजत इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारे कीमती रोज़े हैं, और वो रोज़े बने ही इनकलाब के बाद हैं, उससे पहले वो एक छोटी सी जगह हुआ करती थी। कभी भी शाम में वहाबियत को जगह नहीं दी, अगर शाम में वहाबियत होती तो जनाब ज़ैनब का हरम कभी भी शाम में, बात वाजे है ना। ये छोटे छोटे मौजूद हैं जो बड़े उठाए जाते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, शाम तो माविया का था, वहाँ पर हमारे जवान जा रहे हैं लड़ने के लिए। बाबा हम शाम को बचाने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं रोज़ों को बचाने के लिए, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि शाम को भी बचाएं। क्यों? क्योंकि शाम वाहिद को बोल गया कि जहाँ जनाब ज़ैनब का रोज़ा रहा इनकलाब के बाद, और कोई वहाबी वहाँ नहीं आ पाया कि जो जनाब ज़ैनब का रोज़ा गिराता इस पूरे सालों में। अभी 8 सालों की जंग है ना, ये तो 8 साल में उन्होंने प्लान किया है ना कि भाई भेजो पूरी दुनिया का गंद जाए और जाके रोज़ों को ख़त्म करे। तो ईरान का साथ सिर्फ पाकिस्तान और शाम ने दिया है, बकिया अक्सर इस्लामी मुल्क भी। और उस तरफ से अगर आप देखें तो यूरोपियंस ने, 36 ममालिक ने मिलकर सपोर्ट किया कि ईरान पर जंग मुसल्लत कर दो, और वो जंग शुरू हो गई। उस जंग का 8 साल का दौरानिया है, 8 साल का, 3.5 लाख यानी जख्मी और शहीद मिला के, सॉरी 3-2.5 लाख शहीद और तकरीबन 3-3.5 लाख सिर्फ जख्मी, जिसमें से 50,000 के करीब केमिकल बम के जख्मी। केमिकल बम समझते हैं क्या होता है? केमिकल बम का मतलब ये होता है कि बम जब गिरता है ना तो आदमी के खून या वो आदमी को जख्म नहीं पहुंचाता, उसकी हड्डियां नहीं टूटती हैं, बल्कि ऑक्सीजन गायब हो जाती है। जिस जगह पर केमिकल बम गिराया जाता है वहां से ऑक्सीजन गायब हो जाती है। ऑक्सीजन गायब होने का मतलब समझते हैं आप क्या है? अंदाज़ा है आपको ऑक्सीजन ना हो तो आप क्या होगा? अगर तजुर्बा करना है तो अपना मुंह जो ना बाल्टी में पानी भर के उसमें डाल दीजिएगा, हो सकता है ना तजुर्बा। अगर आप पानी में बाल्टी का पानी, यानी अगर आप वाकई बाल्टी के पानी से भर के अपना मुंह उसमें डाल दें तो आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन ख़त्म कर देता है वो बम। जिस जगह गिरता है कई कई किलोमीटर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। ये लोग क्यों खड़े हैं दरवाजे के ऊपर, भागने के चक्कर में या भगाने के चक्कर में लोगों को? हाँ, बहुत खामोशी से पीछे से देना शुरू करें, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा नौजवान आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, वो मेरी बात सुनेगा, उसको केले से कोई काम नहीं है, उसको काम असल में गुफ्तगू से, ऐसा ही है ना। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। آٹھ سالہ جنگ کو ہم نے جیت لیا، آٹھ سالہ جنگ کو ہم نے جیت لیا دنیا میں. ابھی تک یہ جو ماڈرن دنیا کہلاتی ہے، انقلاب فرانس آنے کے بعد، انقلاب فرانس جس کو صنعتی انقلاب بھی کہتے ہیں، جمہوری انقلاب بھی کہتے ہیں، اس کے بعد آج تک کسی دنیا کی کسی ملک میں اتنی طولانی جنگ نہیں ہوئی جتنی ہم نے یہ جنگ لڑی آٹھ سال پر. اس کا بڑی جنگ عظیم ہے جو دو معروف ہیں نا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو. بابا ان کا دوران بھی چار سال اور پانچ سال کا ہے. آپ کو یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ 14 میں شروع ہوتی ہے، 19 میں ختم ہو جاتی ہے پہلے والے، اور دوسری جو ہے وہ 1939 میں شروع ہوتی ہے اور 44 میں ختم ہو جاتی ہے، 1944، جس کے بعد پھر اقوام متحدہ وجود میں لاتے ہیں. اقوام متحدہ، یو این او، یونائٹڈ نیشن. کیوں؟ ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کے فوجوں کو، ساری دنیا کے حکمرانوں کو، سارے ملکوں کو ایک میز پہ لا کے بٹھا دو، اس کو کہتے ہیں یو این او، یونائٹڈ نیشن. تو اس سے پہلے دو بڑی جنگیں عظیمیں ہوئی ہیں، ان کا دورانیہ بھی آٹھ سال کا نہیں ہے، اور ہماری ایک جنگ جو ہے وہ آٹھ سال پر محیط ہے. ہمارے لاکھوں جوان چلے گئے اور بڑے بڑے قیمتی لوگ چلے گئے اس جنگ میں. بہرحال پھر یہ ہوا، اس سے پہلے کے بہت سارے مراحل ہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت ہی مختصر دو ڈھائی منٹ کی ہے، اس لیے اس میں وہ سب مراحل نہیں لائے، لیکن میں ابھی وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم نے کسی اہم مطلب تک بھی پہنچنا ہے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. یعنی دوسرے لفظوں میں صرف حادثات یہ نہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جس کا بھی وقت نہیں کہ وہ آپ کو سب کچھ دکھایا جائے. خمینی بت چکن چلے گئے دنیا سے 1989 انقلاب آیا 1979، دس سال اور چند مہینوں کے بعد امام اس دنیا سے چلے گئے. آٹھ سالہ جنگ ان کے سامنے ہوئی اور 1989 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. دو سال یا تین سال کم، 90 سال امام کی زندگی تھی خمینی بت چکن کی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. بہرحال خمینی بت چکن کے موضوع میں بہت ساری باتیں کرنے کی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں انقلاب، یعنی جب امام کی وفات کا دن آئے گا 4 جون، تو انشاءاللہ اس موضوع پر اس پہ بات کریں گے اگر مجھے یاد رہ گئی ساری باتیں. خوب، امام چلے گئے اور رہبر معظم، کیونکہ جس زمانے میں ملک کے رئیس جمہور تھے، رہبر اس زمانے میں ملک کے صدر تھے، ملک کا صدر، ان کو امکان نہیں تھا کہ مجھے لیڈر بنا دیا جائے گا اس انقلاب کا، مجھے ولی فقیہ بنا دیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو گروپ علماء مجتہدین کا، یعنی 82 آج ہیں، اس زمانے میں 61-62 قریب تھے، جن لوگوں نے طے کیا کہ اب ہمارا اگلا ولی فقیہ کون ہوگا، ان میں اکثریت آہستہ آہستہ اس بات پہ پہنچ گئی، اکثریت قاطع، ایک ووٹ مخالفت میں پڑا ہے، اکثریت قاطع اس بات پہ پہنچ گئی کہ علی خامنہ میں یہ صفت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے ولی فقیہ بنے. اور وہ جو مخالفت کا ووٹ تھا وہ ان کا ایک اپنا بھی تھا، دو ہی ووٹ پڑے، ایک ان کا اپنا تھا، ایک اور صاحب بھی تھے جنہوں نے ڈالا تھا، ان کے بارے میں کسی اور اقبال کے بیعت کے بعد یعنی بات کریں گے. انہوں نے ووٹ ڈال دیا کہ ہم نہیں، یعنی ہم، میں خود نہیں چاہتا، میں اس پوسٹ پہ نہیں آ سکتا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لوگ ہیں، شورا بنا دیں. اگر آپ کہتے ہیں بندہ نہیں ہوتا، آپ شورا بنا دیجئے، شورا ولی فقیہ کی شورا ہی ہو جائے، فرد نہ رہے. لوگوں نے کہا نہیں بھائی، آپ کی نہیں چلے گی، آپ کا ایک ووٹ، اپنا ووٹ ڈالیں آپ. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جب مجھے خود ہی نہیں بننا، مجھے آپ لوگ مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں. پھر یہاں پر آ کے الحمدللہ بہت ساری شخصیات نے رول پلے کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے امام سے سنا تھا کہ آپ ہی ہیں، آپ میں صلاحیت ہے، آپ بن سکتے ہیں. ہم نے سنا احمد خمینی آ گئے، امام کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود سنا ہے اپنے بابا سے کہ جب خامنہ ہی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، لیکن اب پتہ چلا کہ امام نے یہ بات کیوں کہی، آپ ہی ہیں ولی فقیہ. اور الحمدللہ اصل وارث تک یہ بھی عالم اسلام میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات بھی کہ یہ بھی عالم اسلام میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اصل وارث کو ہی خلافت، اصل وارث کو ہی وصی بنا دیا گیا، یعنی وہی لیڈر بن گئے، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے. ہو اگلا مرحلہ دیکھیے کیا ہوا، ملک کی ترقی دکھائی انہوں نے، کہ پھر جو امام کی رحلت کے بعد سے جنگ ختم ہو گئی ہے اور پھر ملک کی ترقی شروع کی، اور یہ ملک کی ترقی آپ کے سامنے. اور واقعی ایران نے اس جنگ کے بعد اور اتنی پابندیوں کے باوجود بھی، جنگ کے بعد پابندیاں اس وقت سے لگی ہوئی ہیں، تازی پابندی نہیں لگی ہوئی آپ کے نیوکلیئر پلانٹ کی وجہ سے لگ گئی ہیں، نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پابندیاں ان پر 40 سال سے لگی ہوئی ہیں، 40 سال سے ان کا پیسہ نیچے آ رہا ہے، قیمت گر رہی ہے، ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ابھی بھی جاری ہے اس سلسلہ، جاری ہے ابھی بھی جاری ہے، ابھی ان کے 4 بڑے 5 بڑے سائنسدان شہید کر دیے گئے، اٹامک انرجی کے سائنسدان ان کے ملک میں. اسرائیل نے نیا اسلحہ تیار کیا تھا، نیا اسلحہ ہے اسرائیل کا کہ وہ گاڑی کے اندر موٹر سائیکل پر بندہ گزرتا ہے قریب سے اور وہ جو ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ ہوتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے ٹھک، چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہے وہ اس پہ لگا دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی آواز بھی نہیں آتی ہے کہ یہ گاڑی کے شیشے دروازے پہ لگ گیا ہے، اور وہ شم موٹر سائیکل گزر جاتی ہے اور پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد دروازہ اسی دروازے پہ وہ ڈیوائس لگی ہوئی ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور جو بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ 5 شہید ہوئے ہیں اٹامک انرجی کے سائنسدان ایران کے ابھی انہی ایام میں، زیادہ پرانی باتیں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پھر یعنی انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور پھر روحانی جیسے آدمی کو کہا کہ اب آ جاؤ مذاکرات کی میز پہ تاکہ ہم تم سے مذاکرات کریں، یعنی سیاست پوری کس طرح سے مذاکرات کی میز پر لے کر آئے۔ بہرحال ابھی اس کا ٹائم نہیں کہ ہم انقلاب کی موجودہ دوسرے لفظوں میں جو سازشی عناصر کا کام ہے اس کو بیان کریں، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ موضوع چاہیے ہوگا۔ اب اگلے مرحلے میں دیکھیں انقلاب داخل ہو رہا ہے۔ وہ کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا جنگ بھی مسلط کر دی، ہم نے کچھ نہیں ہوا، پابندیاں بھی لگا دی، کچھ نہیں ہوا، تو کیا کریں اس انقلاب ختم کرنے کے لیے؟ انہوں نے اندر موجود منافق، ایرانی منافق موجود لوگوں کو کہا کہ مظاہرے کرو، روڈوں پر آ جاؤ، پردے پردے ختم کر دو، جو داڑھی والا نظر آئے اس کو مارو۔ اور یہ اتنا بھیانک تھا کہ یہ ابھی تک مسلطہ تمام جنگوں سے زیادہ خطرناک تھا کہ انہوں نے اندر ہی منافق وجود میں آ گئے اور انہوں نے پورے ملک کو آگ لگا دی۔ یہ انقلاب کے بعد اور آپ سے ابھی 15 سال 16 سال پہلے شروع ہوا ہے، اور آخری آپ نے دیکھا کہ احمد نژاد جب الیکشن جیتے ہیں دوسرا الیکشن، تو جو مخالف تھے جو کہہ رہے تھے نہیں ہم جیتے ہیں الیکشن میں، یعنی انجینئر موسوی، میر حسین موسوی، اس بغیرت نے، عوام دوبارہ روڈ پر آ گئی اس کے کہنے پر۔ عوام میں نہیں کہتا اکثریت، لیکن ایک بہت بڑی عوام گمراہ ہو گئی تھی، اس کو ایسا لگا کہ جیسے واقعی بننا میر حسین موسوی کو تھا، احمد نژاد کو زبردستی لایا گیا، وہ بیچارے ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ لیکن جس دن عوام نے دیکھا نا کہ انہوں نے ایک مسجد کو آگ لگائی، ایک مسجد کو آگ لگا دی مظاہرین نے، اور پھر جب آزاداری کا جلوس روڈ پر آیا تو انہوں نے آزاداری کے جلوس پر حملہ کر کے آزاداری کے جلوس پر فائرنگ کر دی اور شہید کر دی آزادار، اور آگ لگا دی ان خیموں کو جو آزاداری کے لیے لگے ہوئے تھے۔ پھر عوام کی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، یہ تو امریکی پلان ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ واقعی شاید اندر ملک میں کچھ ہوا ہے۔ پھر الحمدللہ آزاداری نے بچایا، آپ نے دیکھا اس کے بعد کا اگلا مرحلہ دکھایا کہ اس آزاداری نے بچایا، اور پھر وہ واک شروع ہو گئی ہے، وہ واک دکھا رہے ہیں کہ جو نجف سے لے کے کربلا تک کی ہے، نجف سے کربلا کی وہ واک دکھا رہے ہیں کہ انقلاب اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا، کہ ہم نے آزاداری نے یعنی الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں نے اس کو بھی بچا لیا جو داخلی سیاست تھی، اور وہ ہماری اب باہر بھی نکل گئے ہم، اور اپنے دوسرے ملکوں میں بھی اب یہ انقلاب پہنچ رہا ہے۔ اب اس مرحلے کو دکھا رہے ہیں یہ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب علمی ترقی، جہاں پہلے ملک دکھایا، تعمیر کیا، بلڈنگز بن رہی ہیں، روڈیں بن رہی ہیں، ٹرین، فلاں، جہاز، اب دکھایا اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے، یعنی اب دنیا کے چند ممالک میں آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر چند ملک ہیں جنہوں نے اپنا سیٹلائٹ بھیجا ہے، ایران بھی ان میں سے ایک ہے۔ دنیا میں چند ملک ہیں جن کے پاس اپنا ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ ہے، ان میں سے ایران بھی ایک ہے، اپنا ہے، کسی ملک نے آ کے مدد نہیں کی ہے، اپنا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنا ہے۔ اس کے بعد دکھایا کہ ہم نے سیٹلائٹ اور پھر اپنا میزائل، اماد کے نام سے پہلا میزائل بنایا تھا جو اس وقت 700 سے 800 کلومیٹر تھا، ابھی جو آخری میزائل بنا لیا ہے وہ الحمدللہ 2000 سے زیادہ پر ہے۔ اب دنیا کو اصل میں پریشانی یہ ہے کہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ہم نے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم نے ان کے بندے مار رہے ہیں، ان کی ترقی نہیں رک رہی ہے، اس انقلاب کی ترقی نہیں رک رہی ہے۔ یہ 40 سال کا ہو گیا ساری علمی ترقی کے ساتھ، ابھی جو ملک میں مالی بحران ہے وہ شدید ہے، لیکن پھر بھی انقلاب ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے ہلکا سا آپ کو وہ دکھایا ہے، بھائی کہ اگر میں گنوانا شروع کروں تو آپ تعجب کریں گے کہ ایران یعنی 14-15 چیزیں ایسی ہیں، 14-15 چیزیں دنیا میں معروف چیزیں ایسی ہیں، جیسے علمی مقالے لکھنا، جو بڑے بڑے جرنلز ہوتے ہیں اس کے اندر علمی مقالے آنا، ایران اس میں پورے مشرق وسطی میں پہلے نمبر پر ہے جتنے علمی مقالے ایران کے اندر لکھے جاتے ہیں، دنیا میں نہیں لکھے جاتے۔ اسی طرح سے یونیورسٹیز ہوں، اسی طرح ڈیم ہوں، اسی طرح سے سیٹلائٹ ہوں، اسی طرح سے نینو ٹیکنالوجی ہو، اسی طرح سے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہو، آپ جس موضوع کو اٹھائیں گے آپ تعجب کریں گے کہ اتنی پابندی والے ملک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یعنی صرف روڈیں سڑکیں اور بلڈنگز نہیں بنائی ہیں بلکہ واقعی علمی ترقی. اور وہ دو، یعنی آج کوئی کہہ رہا تھا کہ 1000 سال میں ایک ملک اتنی ترقی نہیں کر سکتا، 1000 سال میں، کہ جتنا 40 سال میں اس انقلاب کے اس ایران نے ترقی کی ہے. ملک ترقی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی 1000 سال میں نہیں کر سکتا. خوب، اگلا مرحلہ اور آخری مرحلہ دیکھیے گا بہت تیزی سے، کیونکہ یہ خالی 2-2.5 منٹ کی تھی، اس لیے اس میں انہوں نے خالی بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز دکھائے، لیکن میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ایسی باتیں ہیں کہ جن کو اگر فلمایا جائے تو ان پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ آخری مرحلہ دیکھیے گا. جی آپ ذرا اس کو بند کر کے لائٹ نہیں کھول دیں، لائٹ نہیں کھول دیں، بند کر لیں. میں اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، وہ ایک آخری تصویر لے کر آنی ہے. صبر، درود پڑھیں محمد والے محمد. آخری کیا دکھایا؟ آخری دکھایا انہوں نے کیا؟ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ پابندیاں لگا دی، جنگ مسلط کر دی، شخصیات کو شہید کر دیا، اور اب ہم جب کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب ان کی سمجھ میں کیا آیا؟ ہاں، داعش. انہوں نے کہا کہ اس انقلاب کو شکست دینے کا اب جو واحد ذریعہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، ان کی سمجھ میں یہ آیا تھا اس مرحلے تک، کہ وہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر جن لوگوں میں بیداری آ گئی ہے اور جو کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ان کو دو گروہوں میں تقسیم کرو، آہستہ آہستہ گروہ دو گروہوں میں تقسیم کرو، اور ان سے کہو کہ بھائی داعش بھی ایک فکر ہے، ایک انقلابی تفکر ہے، اور ایرانی جو ہے نا یہ پوری دنیا پہ مسلط ہونا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے افغانستان پہ قبضہ کر لے، شام پہ قبضہ کر لے، ترکی پہ قبضہ کر لے، سعودی عربیہ پہ قبضہ کر لے، افغانستان پہ قبضہ کر لے. ایران کی سوچ بڑی خطرناک ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے مسلمانوں کو، یعنی اہل سنت دنیا کو بیدار کرنا ہوگا. اس فکر کے ساتھ داعش کو بنایا گیا، داعش وجود میں لے آئے. بظاہر ان کا ٹریننگ سینٹر تھا افغانستان، ان کا ٹریننگ سینٹر تھا عراق، ان کا ٹریننگ سینٹر تھا اردن، ان جگہوں پہ، اور پھر آخر میں ترکی. اور جب دیکھا ہر جگہ شکست کھا گئے تو سب کو اتار دیا شام میں، اور جب شام میں شکست کھا گئے تو ابھی ان سب کو محفوظ کیا ہے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں، پھر دوبارہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور پھر دنیا کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اصل میں جو ہمارا مسئلہ حل کرے گا نا وہ یہی ہے داعش، یعنی ہم اس تفکر کے ساتھ ہی جو ہے وہ، اس تفکر کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم ایران سے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ لیکن جب اس میں بھی ان کو شکست ہوئی، اس میں بھی ان کو شکست ہو گئی ہے، آپ اطمینان مطمئن ہو جائیں کہ اس میں بھی ان کو شکست ہو چکی ہے. ذرا سے آخری مرحلے کو تیزی کر لیں کیونکہ آپ لوگ ہمارے چہرے پر ہی آ گئے، جلدی جلدی کر لیں تاکہ میں پھر بات کو یہاں سے آگے بڑھا سکوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. الحمدللہ، اب جب انہوں نے دیکھا کہ داعش بھی ناکام ہوئی ہے، اگلی سازش، انہوں نے کہا کہ اس تشیع کو اندر سے توڑو. یہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود ہیں تشیع میں، لیکن ہمارے سیکس، یعنی پتہ ہے آپ جانتے ہی ہیں، برطانیہ کی جو ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہمارے سیکس، اب اس نے کہا، جو ہمیشہ کا کام اس کا یہی ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ اسی کو، یعنی اب تشیع کو اندر سے توڑنے کی ضرورت ہے، اس کو توڑ دو. اب پھر مجتہدین بھی وجود میں لاؤ، علماء وجود میں لاؤ، ذاکرین وجود میں لاؤ، انقلابی تنظیمیں ہو سکتا ہے تو وجود میں لاؤ، ٹیلی ویژنز بناؤ، اسٹیشن. اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اتنا پیسہ آ رہا ہے. ماتمی دستوں کو خرید رہے ہیں، ماتمی نوحہ خانوں کو خرید رہے ہیں، شاعروں کو خرید رہے ہیں، علماء و ذاکرین کو خرید رہے ہیں، مدارس کو خرید رہے ہیں، اس کے بعد ٹیلی ویژن اسٹیشنز بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا اب یہ طریقہ ہے اس انقلاب کو ختم کرنے کا، پوری طرح سے ایران کے اندر بھی، ایران کے باہر نہیں، ایران کے اندر، عراق میں، بحرین میں، اور اسی طرح سے پاکستان میں، ہندوستان میں، ایک گہری سازش ہے، بہت ہی گہری سازش ہے کہ کسی طرح سے اس انقلاب کو روکا جائے. آگا بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے آپ دوستوں کی، آپ میں سے جس کو بھی ہلکا سا بھی ممبر پہ جانے کا تجربہ اور نہیں، شوق نہیں، بلکہ اس میں صلاحیت ہے، اگر اس میں ہلکی سی بھی صلاحیت ہے کہ وہ ممبر پہ جا سکتا ہے نا، تو آپ سب کی ذمہ داری ہے अब एक आदमी और दो आदमी और चार आदमी और 10 आदमी की मरहले से बात गुजर चुकी है, अब मरहला जो है ना वो बहुत ही सख्त हो गया है। मैंने आपसे कहा कि एक जाकिर ने इतनी जरूरत कर ली है कि रहबर मौसम के मौजू पर उसने मिंबर पर बात कर दी है, अब ये हद है, ये हद है। अगर उसको कुछ कहा जाए तो भी तशय्यो में इख्तलाफ फैलता है, छोड़ दिया जाए तो भी इनकलाबी तशय्यो कमज़ोर होती है, यानी हम बहुत ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गए हैं। बहरहाल तरीका ये नहीं है कि उसके मेंबर पर उसको मारा जाए, पकड़ा जाए, ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि अब आप सब इसका जवाब दें, सही तरह से जवाब दें, और जिसमें भी हल्की सी भी सलाहियत है ना उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो साहिब मेंबर बने। जिस हद तक, जिस गांव में, जिस इलाके में, जहां भी आप चाहते हैं कि यानी अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, वैसे पूरा सिंध बेचारा जो है ना मज़लूम, ये मारूफ है कि प्रैक्टिस के लिए सारे ज़ाकिरीन जो आज बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं आपको कराची में, बड़े खुतबा नज़र आते हैं, ये सब पहले जाते हैं सिंध, सिंध के किसी गांव को तलाश करते हैं जहां ना कोई कैमरा है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई आदमी रिकॉर्ड करता है, कुछ नहीं है, हद तक ये भी ना हो, लेकिन वो मजमा बेचारा बैठा हुआ होता है सुनने के लिए। और क्योंकि ज़्यादातर नहीं जानते मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम को, बस वो अली अली और अब्बास और अलमदार और अलम और इस हद तक शिया हैं, वो उनके नीचे का नहीं पता होता, तो बड़ी मुश्किल से रोते हैं वो मसाइब। आदमी कहता है कि पढ़ाने के लिए, यानी वाकई आखिर में दिल चाहता है कि मैं अपना सर मारूँ कहीं पर, कि मैं रोऊँ तो शायद ये लोग रोएँ, वरना वो जो मजमा है वो हिलता ही नहीं है, वो आप सख्त सख्त मसाइब पढ़ रहे हैं, आपको देख रहा होता है बैठा हुआ क्या कह रहा है। तो वो सिंध की जगह पर लोग प्रैक्टिस के तौर पर जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से जो निकलता है ना बन के, वो वाकई फिर एक बड़ी शख्सियत होता है, जिसमें हसन जफर साहब एक शख्सियत हैं, शहनशाह नकवी साहब एक शख्सियत हैं, इस तरह के भी मैं 2-3 नाम ले लिए जो बड़े मारूफ हो गए, लेकिन और भी बहुत सारे हैं कि जो सब ने अपने मैदान में प्रैक्टिस जो है ना उनका क्या होता था सिंध। तो आप सब भी यानी कोशिशें करें, सबको जिसको भी सलाहियत है वो आए मेंबर पर भी वाजिब हो। अब उन्होंने दाखिली सियासत शुरू कर दिया है, किस तरह से इनकलाब को अंदर से, इस इनकलाब के तशय्यो को अलग करो, कहो कि क्या है, मुश्तहिदीन कहाँ से आ गया, फकीह कहाँ से आ गया, वली फकीह किसे कहते हैं, कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, यानी अब इस तरह से काम शुरू हो गया। ये इमाम, हम तो इमाम ज़माना का इंतजार कर रहे हैं, असल में तो वही आएंगे। ये सबसे अच्छा, मैंने कहा, पहले मैं कह चुका कि अच्छे नारों के पीछे छुपना, अच्छे मौजूआत के पीछे छुपना, जो आवाम कहे कि यार ये भी तो जाकिर हैं, अगर ये भी तो नमाज पढ़ते हैं, अगर ये भी तो कुरान पढ़ते हैं, अगर ये भी तो आप देखें इनकलाबी बातें करते हैं, ये भी तो फला फला, यानी अब इन चीज़ों के पीछे छुपना होता है, छुप छुप के नकाब पहनते हैं और फिर तशय्यो को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मरहला ईरान में भी जा रही है, ईरान के अंदर कोई हर्ज नहीं, अब तक ये नहीं कर सकते क्योंकि रूहानी साहब का भी 13 महीने रह गए, नहीं 16 महीने रह गए रूहानी साहब के भी, हो सकता है कि ईरान में जाने का वीज़ा ना मिले, ज़्यादा यही होगा अगर मैं ये बातें कर लेता हूँ, 13 महीने इंतजार कर लेंगे नहीं जाएंगे ईरान। लेकिन जो खबीस रूहानी कर रहा है ना सब मुल्क के साथ, एक मौलवी होते हुए बकौल उनके, आपने पंखा चला दिया गलती से, बकौल उनके कि उन्होंने इंग्लिस्तान से, बर्तानिया से जो है ना वो अपनी पीएचडी की डिग्री ली है, वो बर्तानिया से पीएचडी डिग्री लिए हुए कि जिनको एक लफ्ज भी नहीं आता हेलो के अलावा, थैंक यू और हेलो के अलावा एक लफ्ज भी नहीं आता इंग्लिश का, उनके पास बर्तानिया की डिग्री है पीएचडी की। ये रूहानी साहब जो आज मुसल्लत हैं, अवाम ने इंतखाब किया है, रहबर ने एहतराम किया है, क्यों रहबर इसलिए एहतराम करते हैं, भाई रहबर बहुत कुछ कर सकते हैं, रहबर से पहले वाले भी बहुत कुछ कर सकते थे, यानी मौलाए कायनात अपने ज़माने में अगर चाहते कि वो खिलाफत अपने हाथ में ले लें, किसी में इतनी ताकत थी कि वो रोक लेता। ये मैंने 3 मरतबा इसलिए नहीं कहा कि 3 तुम लोगों के जहन में होता है, ये मैंने अच्छा पहुँच गया, ये फिर भी पहुँच गया, किसी में इतनी सलाहियत थी कि वो रोक लेता, सवाल ही पैदा नहीं होता अगर मौलाए कायनात चाहते, अगर मौलाए कायनात। इसी तरह से आइम्मा सारे आइम्मा अगर चाहते, अगर इन्होंने मौजजात के ज़रिए से खुदा की खसूसी दी हुई इनको जो सलाहियत है उस बुनियाद पर इन्होंने काम करना होता, अगर अवाम के दिलों को इसी तरह सिर्फ मोड़ना होता तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन ये रविश आइम्मा की रविश और ये अली खामनेई की रविश भी नहीं है। अवाम को बेदार होना है, बाशोर तुमने होना है, कब तक उंगली पकड़ के चलोगे? उंगली पकड़ के नहीं चलाना, यही इलाही कायदीन में, इलाही क़यादतों में और गैर इलाही क़यादतों में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वो यही है कि वो जब कभी अपने नज़रिया मुसल्लत करते हैं ना तो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ यही है और तुमने ऐसा ही करना है और यही है, और नहीं चलोगे तो डंडा मारेंगे, या डंडा मारेंगे या कह देंगे कि तुम तो इस्लाम के मुखालिफ हो, इनकलाब के मुखालिफ हो, अली खामनेई के मुखालिफ हो। यह रविश है, यह रविश अली खामनेई की नहीं, रहबर मौज़म की रविश। बात करनी, नजरिया देना है, अपने तफक्कुर अपनी फिक्र इस्तेमाल करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, आगा हमारी अकल कहाँ, वो जो बुजुर्ग आलम दीन उनकी अकल कहाँ, अल्लाह के बंदे यही वो बात है जिसको मैंने शुरू में कहा था कि हक तक आपने खुद पहुंचना होता है, उसके बाद हक वाले आपकी समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने किसी हक वाले के जरिए से ये समझ के कि आपको वो हकीकत तक पहुंचा देगा, हो सकता है पहुंचाए, लेकिन अगर आपने फिर भी अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की और हकीकत तक नहीं पहुंचे, तो अगर वो कभी गुमराह हुआ तो आप सब भी उसके पीछे पीछे गुमराह हो जाएंगे। मेरा दिया हुआ सिस्टम नहीं है भाई, मेरा दिया हुआ निज़ाम नहीं है। हाँ, मैं भी कायल हूँ, शख्सियत परस्ती कायल हूँ, कह चुका हूँ कई मरतबा, कह चुका हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उनकी शख्सियत परस्ती कर लो कि दुनिया से चले गए और साबित करके गए कि वो सही रास्ते पर हैं और सही रास्ते पर थे। यानी अगर पाकिस्तान में करना है तो शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी करो ना, अगर तुम्हें शौक ही इंसान को यानी पाकिस्तानी कौम को ये शख्सियत परस्ती करनी है तो करो, इन शख्सियात की करो जिन्होंने बाद में अपना खून दे के साबित किया कि भाई हम सही कह रहे थे, हमारा रास्ता सही था। अभी ये लोग हैं जिनकी शख्सियत परस्ती की जा सकती है, बाकी किसी की शख्सियत परस्ती पाकिस्तान में रहबर मौज़म ने अपनी तरफ नहीं मोड़ा, इमाम खुमैनी ने अपनी तरफ नहीं मोड़ा। इस इनकलाब की बड़ी कामयाबी की बड़ी वजह भी है, कोशिश कर रहे हैं आवाम बेदार हो। हम चला सकते हैं डंडा भाई, चला सकते हैं, अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं, अली खामनाई को भी दी हुई हैं, उनके पास बड़ी फोर्सेस मौजूद हैं। अगर शाम के अंदर हम लड़ सकते हैं ना, जनाब ज़ैनब के हरम को बचा सकते हैं, फौज नहीं गई, एडवाइज़र गए, चंद फौजी एडवाइजर्स गए, उन्होंने कर लिया, इराक में पूरे इराक को बचा लिया। भाई को मालूम है कि बगदाद की दीवारों तक पहुंच गए थे, बगदाद की दीवारों तक दाइश पहुंच गई थी, ईरानी एडवाइजरों से बचा लिया। लेबनान के अंदर पूरा लेबनान चला जाता, ईरानी एडवाइजरों से बचा लिया। और अल्लाह का ईरानी एडवाइजर जो उस जमाने में गया, अल्लाह का प्यारा बंदा, यानी 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 चमरान तो गए, चमरान तो बहुत पहले गए ना, अहमद मुतवसलियान, आज तक हमें नहीं पता कि वो अहमद मुतवसलियान गया कहाँ। वो गया था, उसने जाके पहली फौज लेके गया 1980 में, और फिर जाने के बाद उसने हिजबुल्ला को तैयार करना शुरू किया। अमल मलेशिया बिगड़ चुकी थी, मुसा चमरान शहीद हो चुके थे, फिर उसने हिजबुल्ला की बुनियाद रखी इन्हीं लोगों में से, अमल मलेशिया में से निकाल के, और वह गायब हो गया। बहरहाल अगर चंद फौजी एडवाइजर सारा काम संभाल सकते हैं तो भाई अब भी इसमें सलाहियत है, सारा काम कर सकते हैं। लेकिन असल में डंडे के जोर पर काम करना है, ये डंडे के जोर वाली बात आपको समझनी होगी। देखिए तालिब इल्म साथियों, यहाँ पर भी हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम एक खतरनाक किस्म का कानून बना दें, सब कानून बना दें और वह आपसे कहें और उसके ऊपर बंदा भी खड़ा कर दें, वो भी कोई मसला नहीं, बंदे भी आपके पता है हमारे पास है, खड़ा कर दें कि अब ज़बरदस्ती करवाएंगे तुमसे, आप तुमसे ज़बरदस्ती उठवाएंगे तुम्हें सुबह, ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाएंगे, ज़बरदस्ती कुरान पढ़वाएंगे, तुमसे ज़बरदस्ती टॉयलेट साफ करवाएंगे अगर सफाई तुम खुद नहीं करोगे, ज़बरदस्ती तुमसे यहाँ की सफाइयाँ करवाएंगे। बहुत आसान है काम करना, लेकिन बात यह कि ये रविश इस्लामी नहीं है, इस तरह से नहीं होता। इस्लाम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करता है ना वो ये होता है कि तज़क्कुर देता है, तज़क्कुर देता है इंसान के अंदर से उसको बेदार करने की कोशिश करता है। ये इस्लामी रवैश है, जब भी कहीं डंडा चलाया जा रहा ना किसी भी चीज़ के ऊपर, आप समझ जाएं कि ये रवैश इस्लामी, अगर चलाना होता तो आइमा चलाते, चलाना तो उन शख्सियात का ज़्यादा हक बनता था, तो उन्होंने नहीं चलाया, तो यहाँ पर यही हो सकता है, हम आपको तज़क्कुर देते हैं, आप हमको तज़क्कुर देते हैं, हम इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं भाई, इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको असल में बेदार करना है ताकि आपका हुजूर और आपकी गयाबत, दूसरे लफ्ज़ों में कानून हो या ना हो, दूसरे लफ्जों में कोई चीज़ आप पे मुसल्लत की जाए या नहीं की जाए, डंडा आपको चलाया जाए ना चला जाए, आप खुद खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए कदम उठाएं। असल में इनकलाब चाहता जो है ना वो ये है कि जब खुद इंसान कदम उठाएगा ना और समझ जाएगा कि ये रास्ता ठीक है। बस इमाम के आने में यही मसला है, इमाम ज़माना उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि डंडे के जोर पर नहीं, जो अंदर से बेदार हो, अंदर से बेदार हो। नहीं, मैं तो अली खामनाई का आशिक हूँ, बस वो उनके कहने पर जाऊँगा, अल्लाह ये नहीं चाहता। सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, अल्लाह ये नहीं चाहता। हाँ, अल्लाह कहता है कि तुमने उस शख्सियत के ज़रिए हक को पहचान लिया है, लेकिन अब इंतज़ार नहीं करोगे कि वो तुम्हें कहेगा तो जाओगे, तुम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करोगे, जब एहसास हो जाएगा वो काम कर गुजरोगे। अली खामनाई तो इसलिए ऊपर हैं कि बाबा तुम ये हिम्मत और हौसले में रहो कि एक शख्सियत है इस ज़माने में भी इतनी मुश्किलात के बावजूद भी इस इनकलाब को किस तरह से आगे बढ़ा रही है, कैसे नौजवानों को पैगाम दे रही है। वो इसलिए कि वो तुम्हें रास्ता दिखाते रहें, ना कि इसलिए कि तुम ये समझो कि उन्होंने जब कहना है तो मैंने करना है। नहीं, ऐसा नहीं, हमने उनकी बातों से इस्तंबात करना है, ये बात ठीक है, इस्तंबात करना है, लेकिन खुदा नखास्ता ऐसा नहीं है कि हम जो है वो, यानी खुदा ये नहीं चाहता, आइम्मा ये नहीं चाहते, अम्बिया नहीं चाहते, निज़ाम ये नहीं है कि तुम अपनी अकल से ना सोचो, नहीं चाहता, सिस्टम ऐसा नहीं है। हाँ, जब इंशाल्लाह बालिग हो जाओगे अकली एतबार से, تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس دنیا میں سوائے امام زمانہ کے علی خامنہ‌ای سے بہتر انسان وجود نہیں رکھتا. اس دنیا میں امام کے علاوہ امام زمانہ کے ان کو ہٹا دے, امام زمانہ کو ہٹا دیجیے, اس دنیا میں علی خامنہ‌ای جیسا شخص موجود ہر اعتبار سے, ایک دو تین چار نہیں, ہر اعتبار سے. جس طرح سے ابھی دیکھ رہا تھا آج رونمائی ہوئی ہے, اب دیکھیں اگلی باتیں کر رہا ہوں, اگلی باتیں. آج میں نے دیکھا رونمائی ہوئی ہے, یعنی آخری موضوع پر آ گیا ہوں. درود پڑے گا محمد والے میں. ایک کتاب کی رونمائی ہوئی ہے لبنان میں آج, سید حسن نصر اللہ نے رونمائی کی اس کتاب کی, عربی زبان میں آئی ہے. کیا نام ہے؟ ان النصر فی الصبر. کیا نام ہے کتاب کا؟ یعنی یقیناً نصرت, فتح, کامیابی کس میں ہے؟ نہیں, کتاب کا نام یہ نہیں ہے, غلط کہا میں نے. ان مع الصبر نصرن. کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں, کہ یقیناً جو صبر کے ساتھ, معیت صبر, یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اس میں صبر آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی. یہ ایران لبنانیوں نے رہبر معظم کے فیصلوں سے, جو اس پورے 34-35 سال میں رہبر معظم نے قیادت سنبھالنے کے بعد سے کیے, اس سے اقتباس لیا ہے اور کہا کہ رہبر جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر کسی جگہ استقامت دکھا گئے, صبر کر گئے حق پر ہوتے ہوئے, تو نصر یعنی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. شک. اب یہ ابھی اس کے نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ابھی اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ ہونا. واہ, رہبر معظم کہاں پر ہیں؟ ایران میں. خطابات کس میں کیے انہوں نے سارے؟ فارسی میں. ان کے موضوع پر کتاب کس نے چھاپی ہے؟ حزب اللہ نے, عربی زبان میں. اور ابھی ایرانیوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. دیکھیں جی, جو عاشق رہبر ہے نا, جو سمجھ گیا کہ حکومت اسلامی اور امام, انشاءاللہ آپ کے امام خامنہ‌ای وہ شخصیت ہے کہ جن کو, جنہوں نے آپ کو امام زمانہ تک پہنچانا ہے, کوئی شک نہیں ہے ابھی اس میں کہ انہوں نے پہنچانا ہے. تو کہا گیا کہ اس اللہ کے بندے کی باتوں کو ایران سے پہلے دوسری قومیں سمجھ رہی ہیں, ایران سے پہلے دوسری قومیں سمجھ رہی ہیں. اور وہ اپنے بارے میں, یعنی کیا مطلب ہے, رہبر نے کہیں کہیں کہا ہوگا حزب اللہ کو مخاطب کر کے کہ تم نے میری باتیں چھاپنی ہیں, لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ باتیں ہم سے متعلق ہیں, ہمارے ملک میں چھپنی چاہیے. اب بالکل اسی طرح سے چلنا ہے. رہبر کی اطاعت یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے نعرے لگانے, نعرے امپورٹنٹ ہیں لیکن صرف نعرے. اس 40 سالہ انقلاب کے بعد پتہ چلا ہے کہ بھائی ہماری ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں, بہت بڑی بڑی ذمہ داری ہیں. ابھی تو آپ نے اپنے ملک کے اندر لوگوں کو انقلاب سمجھانا ہے, پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس جیسے انقلاب کے لیے آپ نے, یعنی اس جیسے انقلاب سے مراد, اگر غلط تصور ہے پاکستانی حکومت, پاکستانی ایجنسیوں کے دماغ میں کہ شیعہ انقلاب کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بہت ہی غلط تصور ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے, جس میں انگریزوں نے, یعنی امریکہ نے اور باقاعدہ سعودی عربیہ نے کام کیا ہوا ہے, کہ آپ کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ یہ شیعہ حکومت ہے اور جب یہ کسی ملک میں کام کریں گے تو شیعہ حکومت لائیں گے. نہیں بھائی, یہ بات نہیں ہو رہی, یہ غلط ہے. اس کو اور تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرو, تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرو. انقلاب خمینی نے نہ یہ سوچا تھا کہ انقلاب اگر ایران میں برپا ہو گیا تو بس ایران جیسا انقلاب پوری دنیا میں آئے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خمینی کئی بار کہہ چکے تھے کہ بابا یہ فکر انقلاب جو ہے نا, یہ قرآن سے لی گئی ہے اور اسی کی بنیاد پر پوری دنیا ہے, عالم اسلام کے اندر انقلاب آنا ہے, اور وہ انقلاب شیعہ انقلاب نہیں ہوگا. وہ اصل میں اگر پہلے ہی آخری جملہ کہہ دوں تو وہ ایک انسانی انقلاب ہے, انسانی اقدار پر مشتمل ہے. بعد میں اس میں کہتے ہیں ہاں دینی اقدار ہیں, پھر کہتے ہیں ہاں اس میں قرآنی اور اسلامی اقدار ہیں, لیکن اصل میں وہ انسانی اقدار ہیں کہ جس پر انقلاب آنا ہے. کہ اگر وہ آ جائے تو صرف تشیع کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ جملہ ان خبیث ذاکروں کے لیے ہے کہ جو جانتے نہیں انقلاب کی فضیلت اور برکت کو, کہ تمہارے زمانے میں انقلاب برپا ہوا ہے, تمہیں آج قدر و قیمت نہیں ہے. جب یہ انقلاب نہیں تھا استمار نے, اس زمانے کے دشمن نے تمہارے چار معصومین کے روزے کم سے کم, اور اگر جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ بھی ہم کہیں جنت الوقی میں ہیں, تو پانچ معصومین کے روزے گرا دیے, زمیں بوس کر دیے, اور آج وہ ایک شخصیت جو کہ معصوم نہیں ہے جناب زینب, ان کا گھر ہم گرانا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں ہے, شام میں ہے, تو وہ انقلاب کی برکت سے وہ ایک حرم نہیں گرا پا رہا ہے, اور انہوں نے اس سے پہلے کربلا گرائی ہے, اس سے جتنا پہلے چلے جائیں اور موضوعات رہے. آوا نے مجھے پرچی بھجوا دی ہے, میری میں نے لکھا ہے نا, یہ کیا لکھا ہوا ہے, ابھی ٹائم کیا ہو گیا, 10 منٹ رہتے ہیں, میں تو پہلے ختم کر رہا تھا, اب 5:40 تک جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پرچی 5:40 کی بھجوائی گئی ہے, اور میں پہلے ختم کرنے کے موڈ میں تھا. درود پڑھیں محمد والے محمد. کیا بات چل رہی تھی, کہ وہ معصومین کو چھوڑیں, جناب زینب کے حرم تک جانے کی جرات نہیں کر رہے ہیں وہ, یہ اس انقلاب کی برکت ہے, ورنہ اس سے پہلے تم شیعہ تھے, تم ذاکرین تھے, تم خون بھی نکالا کرتے تھے, ہر طرح کی چھڑیاں اور قمہ تمہارے ہاتھوں میں تھی, لیکن جب دنیا نے استعمار نے فیصلہ کیا تو ایک ہی ملک نے جرات کی اور سارے تمہارے معصومین کے حرم گرا دیے, آج وہ نہیں گرا پا رہے. اگر وہاں سے سمجھ میں نہیں آتا, انقلاب مطالعہ نہیں کیا, اہل بیت کی تحریک کو نہیں پڑھا, انبیاء کی تحریک کو نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا, اللہ کے بندے کم سے کم دشمنی کو سمجھ لو, کہ وہ دشمنیاں جو کر رہا ہے اسی طرح سے سمجھ لو اس بات کو, یہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ انقلاب کی برکت کیا ہے, کہاں سے کہاں تمہیں انقلاب نے پہنچایا ہے, آج کیا عزت دی ہے. یہ شیعہ انقلاب نہیں ہے, جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ شیعہ انقلاب نہیں ہے, یہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا استعمار نے کوشش کی ہے کہ شیعہ انقلاب بنا دیں, یہ شیعہ انقلاب نہیں ہے. آپ جیسے جیسے یہ انقلاب نکلتا جائے گا, فلسطین میں اگر بیدار ہو رہا ہے مسلمان تو کیا شیعہ انقلاب کی وجہ سے ہو رہا ہے, اگر یمن کے اندر لوگ استقامت دکھا رہے ہیں یہ شیعہ, اگر آج طالبان جو ہے وہ ساتھ دینے کی بات کر رہی ہے ایران کا, تعجب ہوگا آپ کو اس بات پہ, لیکن ان کی سمجھ میں آ گیا کہ بابا داعش تو اور بھی زیادہ وحشی لوگ ہیں, ان داعش سے بچنے کے لیے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, نہ یہ کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش شروع ہو گئی کہ طالبان سے معاہدہ ہو گیا ایران کا, غلط بات ہے, اس کو اس انداز میں کیوں لیتے ہو, اس طرح سے دیکھو کہ وہ دشمن کہ جس پر امریکہ ہاتھ رکھ رہا تھا, جس پر برطانیہ بھارت نے ہاتھ رکھ دیا تھا, انڈیا نے ہاتھ رکھ دیا تھا, طالبان کو پاکستان کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا, طالبان کو پاکستان کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا, کس نے, بھارت نے, انڈیا نے اپنا بنا لیا تھا, اور وہاں پر ہمارے پاکستانیوں کو شہید کر رہے تھے, وہ بہت سارے پاکستانی جنرل کرنل مار دیے انہوں نے. اب آہستہ آہستہ ایران نے یہ سمجھا کے طالبان کو کہ بھائی نہ تمہارے پاس ملک رہے گا نہ کچھ, یہ سارا کا سارا ملک جو ہے نا انڈیا اور یہ داعش جو اس ملک میں آ جائے گی, اب اگر طالبان کی سمجھ میں آ گیا تو پاکستانی حکومت پریشان ہو جاتی ہے, پاکستانی جسٹس پریشان ہو جاتی ہے, طالبان سے رابطہ بڑھا دیا ہے, بابا جو کام تم نہیں کر پا رہے وہ کر رہے ہیں, وہ تمہارے پڑوسی کو ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ کہیں وہاں سے جنگ ایران پہ پاکستان میں مسلط نہ ہو جائے. بھائی ان کا اپنا مسئلہ بھی ہے کہ طالبان کو تیار, اپنا داعش کو تیار کر کے ایران پر افغانستان سے حملہ نہ ہو جائے, ان کا اپنا مسئلہ بھی ہے, لیکن یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے. اگر سمجھتے رہیے گا اس بات کو, جتنا زیادہ خمینی اور خامنائی پاکستان کے عوام میں سمجھ میں آئے گا نا بھائی, یہ اتنا ہی زیادہ اپنے ملک کا دفاع کریں گے, جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے, یہ اتنا ہی زیادہ اپنے ملک سے محبت کریں گے, کیونکہ یہ ملک سے محبت کرنا سکھائی ہمیں خمینی نے, ملک سے محبت کرنا ہمیں سکھائی خامنائی نے, انہوں نے کہا ہے کہ جو تم جس ملک میں رہتے ہو نا بھائی, تمہیں اس ملک کو مضبوط کرنا ہے, تمہارا ملک خطرے میں, یہ بات بڑی واضح ہے, نہ یہ کہ یہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا یہ سب ایرانی انقلاب کے لیے ہو رہا ہے, غلط بات نہیں, یہ غلط سمجھایا گیا تمہیں, اور اس میں نالائق ذاکرین بھی شامل ہیں, نالائق ذاکرین بھی شامل ہیں, کیونکہ میں اس کی بات سن چکا ہوں کل رات کو, جس نے رہبر کی توہین کی تھی, بعد میں اس نے بیان دیا ہے, اور اس نے باقاعدہ پڑوسی ملک کو کہا کہ پڑوسی ملک کے لوگ جو ہے نا وہ ایران پاکستان میں خراب کرنا چاہتے ہیں, اور میں حب وطن, میں محب وطن ہوں, اس کی محب وطنی دیکھیں آپ, اس ذاکر کی محب وطنی جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا سودا کرے اور محب وطن بن کے بیٹھا ہے وہ. بات یہ ہے کہ انقلاب کے لیے جو آپ نے کوششیں کرنی ہیں وہ شیعہ انقلاب کے لیے نہیں کرنی ہیں, غلط بات ہے, وہ اسلامی انقلاب کے لیے کرنی ہے, اور پاکستان وجود میں اسلام کے نام پر آیا ہے, جس کو اسلام سے مسئلہ ہے, قرآن والے اسلام سے, نہ کہ رائج اسلام جو ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے مختلف فرقوں میں, اس کی بات نہیں کر رہا میں, اس اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن, جس کی بات اسلام قرآن کرتا ہے, اگر اس نظریے سے آپ کو مسئلہ ہے کہ اس کے نام کی حکومت اسلامی قوانین نہیں بننے چاہیے, قرآن کی حکومت نہیں ہونی چاہیے, تو انہیں پاکستان چھوڑنا ہوگا, بات واضح ہوئی ہے, پاکستان اس نے چھوڑنا ہے کہ اس کو قرآن اور اسلام کے ساتھ مسئلہ ہے, لیکن اگر یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان ہے تو یہاں پر آج نہیں کل نظام اسلامی ہی بنے گا کہ جو قرآن اور اسلام کے مطابق ہوگا,
اور اگر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا, کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو انقلاب نے ہمیں سمجھایا ہے, خمینی بوتشکن نے ہم کو سمجھایا ہے کہ اس ملک کے اندر پھر شیعہ آگے بڑھیں گے. جب شیعہ آگے بڑھیں گے تو مت کہنا شیعہ انقلاب لانا چاہتے ہیں. شیعہ پہلے تمہیں ٹائم دے رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کوئی آئے سنجیدہ آئے, بڑے قدم بڑھائے. لیکن ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے جو اسلام کے نام پر تماشا ہو رہا ہے, جس میں فضل الرحمان شامل ہے, جس میں جماعت اسلامی شامل ہے. ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ نے جتنے امتحانات دیے سب میں آپ فیل ہوئے, سب میں آپ نے تعصب دکھایا ہے, سب میں آپ نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کے تمام اعمال نے, آپ کے تمام کردار نے اب تک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اب اگر وہاں انقلابی کرنیں آ رہی ہیں اس ملک کے اندر, تو اس میں ایک اسلامی انقلاب کے لیے آ رہی ہیں. یہ وہی خواہش ہے, وہی خواب ہے کہ جو ڈاکٹر علامہ اقبال کا تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا. اور انشاءاللہ انشاءاللہ اب پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم شخصیات کو مار دو تو یہ انقلاب رک جائے گا, تم شخصیات کو جیلوں میں بند کر دو تو یہ انقلاب رک جائے گا, تم انہیں بدنام کروا دو تو یہ انقلاب رک جائے گا. یہ انقلاب رکنے والا نہیں ہے. امام خمینی نے کہا تھا, بھائی یہ خوشبو کے مانند ہے, کوئی ڈاکومنٹ تھوڑی ہے کہ تم نے ڈاکومنٹ پکڑ لیا, اس کو مت جانے دو, اس کو جانے دو. یہ خوشبو ہے جو نکل گئی اور یہ سینوں میں بس گئی, اور جب سینوں میں بس گئی تو خود بخود اس نے, یعنی اس کے اثرات ہونے ہی ہونے, اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے, اس سے اب روکا نہیں جا سکتا. خوب, انقلاب اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میری آخری بات, اب ادھر اگر آپ بند کریں اس لائٹ کو, رہبر معظم, میری بات ختم ہو گئی, آخری ایک دو منٹ. رہبر معظم کا یہ لکھا ہوا ہے, میں نے کل رات کو خبروں میں بات سنی تھی, تو میں آج تلاش کر رہا تھا تو مجھے مل گیا. یہ رہبر معظم گام دوم, گام دوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا قدم. دوسرا قدم کا مطلب یہ ہے, رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ پہلا بہت بڑا قدم انقلاب تھا اور اس کی مضبوطی تھی, 40 سال مکمل ہو گئے. اب رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کا دوسرا قدم, سمجھیے گا, انقلاب کا دوسرا قدم, 10واں قدم نہیں, 20واں قدم نہیں, آخری بات نہیں ہو رہی, آخری قدم. ابھی اس انقلاب کا دوسرا قدم سٹارٹ لیا ہم نے, آخری قدم انشاءاللہ ہمیں زمانہ کے آنے پر ہے, ابھی ہم دوسرے قدم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن رہبر نے کہا کہ ابھی, یعنی ابھی یہ بات کہی نہیں گئی ہے. لکھا ہوا کیا ہے, بیانیہ تفصیلی, رہبر انقلاب در تبیین گام دوم انقلاب اسلامی. کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی مفصل, یعنی تفصیلی بیان رہبر معظم دینے والے ہیں, ابھی دیا نہیں ہے انہوں نے, دینے والے ہیں جو آنے والا ہے, اور اس میں وہ واضح کریں گے کہ دوسرا قدم اس کے مراحل کیا ہیں, جو اب انقلاب نے دوسرا قدم اٹھانا ہے, اور اس دوسرے قدم کو انشاءاللہ اٹھانا ہے اور مراحل کو طے کرنا ہے. ان کو وضاحت کرنے کے لیے رہبر معظم نے بیان ابھی دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ تیار ہو جائیں, انقلاب اپنے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکا ہے, 40 سال مکمل ہو گئے. بائیں کہ جان بولٹون, جو کہ خبیث بڑا اپنے آپ کو مفکر سمجھتا ہے, اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ 40ویں سالگرہ اعلان نہ منائے. اس نے بہت پہلے سے کہہ دیا تھا کہ پوری کوشش کرنی ہے ٹرمپ کو, یہ بیان اس نے ٹرمپ کے سامنے دیا تھا, ٹرمپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ ایران اپنی 40ویں سالگرہ نہ منائے. اس نے بڑے بیان دیے کہ ابھی گرمی بڑی, جو گرمی کا موسم آ رہا ہے نا, یہ ایران کے لیے بڑا گرم ہوگا. پھر اس نے کہا, یہ سردی آ رہی نا, یہ ایران کے لیے فنا ہو جائے گا. رہبر موضوع نے مذاق اڑایا اس کا, کہا کہ بس کرو, تم کتنی باتیں کرو گے, کچھ نہیں ہونے والے تھے انقلاب کو, تم نے بڑی باتیں کی ہیں. اور اب جو آج ہمارے یہاں مرد آباد امریکہ ہے, یہ رہبر معظم نے کہا ہے چند دنوں پہلے کہ اب جو مرد آباد امریکہ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد آباد امریکہ کا مطلب کیا ہے, مرد آباد ٹرمپ, مرد آباد جان بولٹن, رہبر نے کہا ہے, اور مرد آباد پمپو. وہ پمپو بڑا مشکل ہے, اس لیے میں نے شارٹ کٹ رکھا ہوا پیمپر, وہ جو ان کا وزیر خارجہ ہے. یار مجبوری ہے نا, یاد نہیں ہو رہا تھا مجھے, میں نے پیمپر کی وجہ سے یاد کیا ہوا ہے. تو وہ جو پیمپر صاحب ہیں وزیر خارجہ امریکہ کے, ان کی بڑی خواہش ہے کہ ایران اپنے 40ویں داخل نہ ہو, لیکن الحمدللہ انقلاب اپنے 40ویں سال میں داخل ہو گیا ہے, اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے بات چیت ہوگی. درود پڑھنے محمد والے محمد.